भैया उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, अब इस वक्त सब कुछ उसके हाथ में है। अगर वो राजी होगी तो निकाह होगा, वरना हजरत फरमाते हैं मैंने उनको ये लतीफा सुना के कहा कि देखो निकाह के वक्त सब कुछ औरत के कब्जे में होता है। वो कबूल करे तो निकाह होगा, कबूल ना करे तो निकाह नहीं होगा। इसलिए ये नहीं कि आधा मर्द के हाथ में काम होता है, आधा औरत के हाथ में, सारा ही औरत के हाथ में होता है। इसलिए तुम तो बजाय इसके कि ये कहो कानून बन जाए कि मर्द एक निकाह करे दूसरा ना करे, देखो ये इस्लाम में दस्तरदारी है और तुम सारी काफर हो जाओ। आसान तरीका यह है कि अगर तुम्हारी एक तहरीक है तो बैठ के खुद एक मशवरा तय कर लो कि जिस मर्द के पास एक बीवी होगी दूसरी वहां कबूल नहीं करेगी, इसका तुम्हें पूरा इख्तियार है। अब देखो तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी और इस्लाम की मुखालफत भी। हजरत फरमाते हैं कि साथ ही मैंने मजाक में कह दिया कि वहां तो एक हो तो दस और भी पीछे भागी फिरती है। वैसे भागी फिरती है और अगर निकाह दूसरी से करे फिर लड़ती है, एक दूर लड़ती है, निकाह से क्यों दूसरा किया। कहता है जब निकाह से पहले सब कुछ आपके हाथ में है तो आप आपस में ये तय कर लें कि भाई जब एक मर्द की पहली बीवी मौजूद है तो दूसरी औरत वहां कबूल नहीं करेगी, इसलिए उसकी बीवी नहीं बनेगी। तो इस्लाम कभी आपको मजबूर नहीं करेगा कि जरूर आप उसकी बीवी बने जाके। इसलिए इस्लाम को बिगाड़ने के बजाय अपने आप पर कंट्रोल करोगे तो देखो इस्लाम भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। कहते फिर उठ के चलेगी। तो मकसद ये है कि निकाह से पहले तो हक औरत के पास था, लेकिन अब फरमाया वो बहुला तो हुन्ना हक को बेरत नहीं हिन्ना। अब तलाक रजी के बाद रजू का हक खामिद को है और औरत का इसमें अब कोई दखल नहीं, वो राजी हो या डर हो वो उसे रजू कर ले। अब ये एक तलाक है, उसका तलाक को मरना था। दूसरी तलाक का जिक्र आ गया, एक तलाक दो मरतबा है। अब मर्रा तान का तशरिया का सीगा है, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, यानी राजोलान दो आदमी इकट्ठे द्वारा से दाखिल हो जाए फिर भी हम कहेंगे जानी राज, एक आगे आ जाए पीछे आ जाए फिर कहेंगे जानी। अगर कहा जाए तुझे तलाक तलाक ये भी तलाक मर्रा तान है, कहा जाए तुझे दो तलाक ये भी तलाक मर्रा तान है, और इस दूसरे माने पर भी सहाबा का इजमा है, क्योंकि जितने सहाबा के फतवे हैं और भी अक्सर यही आ रहा है कि एक आदमी ने कहा कि मेरी बीवी को हजार तलाक, ने कहा कि बानत मिन कबीरतक अशहता रब्बक, कि औरत तीन से बहन हो गई और तू खुदा का नाफरमानती हुआ। इसलिए अब देखिए ना, यहां उसने तलाक तलाक हजार मरतबा नहीं कहा, हजार तलाक एक ही दफा कह दिया ना, तो उससे तीन तलाक जो उसकी थी वो बरात ले ली गई। अब यहां तलाक को मरना तान इस पर इजमा है कि जो दो तलाक कहे या कहे तो ये तलाक तलाक वो दो ही तलाकें पड़ती है, लेकिन गैर मुकल्लद कुरान की शायद का पक्का मुनकर है। वो कहता है हजार तलाक भी कहे तो एक बनती है। चुनाचे एक मुनाजरे में एक कह दिया एक ने कि हजूर पास ने फरमाया है कि अगर एक वर्ष में एक हजार तलाक भी दो तो एक बनती है, मेरे का बिल्कुल झूठ है। आप अल्लाह के नबी पर झूठ बोले वगैरह आपका खाना हजूर नहीं होता। जब मैंने ये कहा, कहने का मुसरत अबू याला भी है, उसका ख्याल था कि मुसरत अबू याला बड़ी किताब इसके बारे में मेरे निकाल के राधी पर रखी है, निकालो कर झूठ बोलते हो। कहता फिर मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा किसी सहाबी का कौन है कि अगर बीवी को कहा जाए तो ये हजार तलाक तो एक होती है, मेरे क्या सहाबी का भी किसी कौन नहीं, किसी ताबी का कौन भी नहीं है। तो सरफ अबरी अभी शाबा मैंने छड़ी जिद खोल के रख दी, मेरे का पड़े जाओ सब सहाबा ताबीर की एक बार है कि वो तीर होती है। तो अब जो साथ उसके आए हुए थे जो उसको लेकर आए थे वो बरेलवी थे, कह लगे ये हमारे पास तो रोज हदीस हदीस करता रहता है, आज पता लगा कि स्वयं झूठके से पहले कोई चीज नहीं है बेचारे के। मैंने कहा बिल्कुल आप सही समझ गए, ये झूठी बोलती है और इसके पास कुछ नहीं है। अब तब तलाक को बढ़ रहा था दो, इसके बाद फिर भी हक दिया इमसाकुम बे मारूबिन और तसरीहुम बे इहसान, यहां रद्द का लफ्ज नहीं आया। अब इमसाक बे मारूफ होगा, मारूफ का मतलब जानी पहचानी तरीका। अगर तलाक रजी है तो रजू करके इमसाक कर सकेगा और इज्जत बाकी है, अगर बाइन है तो नया निकाह करके उसको रख सकेगा, लेकिन रजी है تو پھر عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہوگا ادھر کے اندر. اگر طلاق بائن ہے تو اب عورت کی مرضی کا پورا دخل ہوگا چاہے ایجاب قبول کرے یا نہ کرے. اب یہ دو طلاقیں ہو گئی ترتیب کے ساتھ. فَإِذْ طَلَّقَ حَبِبَادُ فَاتْ تَعْقِيب بلا مولا کے لیے آتی ہیں. اب اس کے بعد فوراً دو کے بعد تیسری طلاق دے دی فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور جگہ نکاح نہ کرے. دیکھو بالکل ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ بھی اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے. لیکن غیر مقلد قرآن پاک کے پکے منکر اس بارے میں. وہاں تیر ہے اور تیر ہی بن گئی ہے. کیا ہے کوئی غیر مقلد بیٹھا ہے؟ طلاق نہیں دے رہا کسی کو. اسی طرح احادیث میں جو کچھ ہے اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے. اس لیے یاد رکھیں جب تین طلاق کے مسئلے پر بحث ہو تو اس کے جو فرق ہے اس میں تو آپ قادیانیوں کو سامنے رکھیں. صاف کہیں گے کہ قادیانی نے دو ٹکڑے کیے ختم نبوت کے, آپ نے تین طلاق کے دو ٹکڑے کیے ہوئے. اور جب بحث اس پر ہو ایک مجلس پر تو اس میں بتا کو سامنے رکھیں. کیونکہ جو یہ پیش کرتے ایک دن میں بیٹھا تھا وہاں درسگاہ میں, ایک آدمی آیا بڑے غصے میں, مسلم شریف اس نے ترجمے والی ہاتھ میں پکڑی کہ جی آپ کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد حلالہ ہے اور وہ حلالہ کرائے. اب اس کے چہرے سے بڑے غصے کے, میں نے کہا میں نے آپ کو تو نہیں کہا, کس کو آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا ریو کو. ہمیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتا آپ مسلم کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ پورے مسلم ہیں یا آدھے مسلم ہیں؟ پورا مسلم ہوں. میں نے کہا لائیے میں بھی. کہا جی وہ ابو حضور پاک کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں, حضرت کے بتائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ پڑھا یہ ہے. اس میں ایک مدرسہ کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں ایک مدرسہ کا کوئی ذکر نہیں. آپ تین طوروں میں کوئی دیر کہے کہ یہی پڑھے, اس کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ پھر یہ حدیث ہے ہی نہیں, کیونکہ نہ یہ قول رسول ہے نہ پیر رسول ہے نہ تقریر رسول ہے. جی کیا ہے یہ؟ تو قول ابن عباس کا ایک بس. اور وہ بھی میں نے کہا تمہارے موافق نہیں ہے, تم غلطی کرتے ہو. چلو اگر یہ موافق سمجھتے ہو تو پورا مسلم ہے. یاد آ کہتا پورا. میں نے وہی کتاب دکھا سے حضرت جابر کا قول پیش کر دیا کہ ہم حضور پاک کے زمانہ میں بدعا کیا کرتے تھے, ابو بکر صدیق کے زمانے میں بدعا کیا کرتے تھے, اور حضرت عمر کے ابتدائی دو سالوں میں بدعا کرتے رہے, پھر حضرت عمر نے بدعا سے روک دیا. میں نے کہا 23 سال چلو دور نبوت کے, ساری عمر نہ لیتے ہیں ساتھ, 23 سال دور نبوت کے, 2 سال دور صدیقی کے 25, اور 2 دور فاروقی کے 2, اس میں ذکر ہے نا. تو آپ جس کو تین طلاق دے 27 سال بدعا کے لیے چھوڑ دیا کریں تاکہ اس پر عمل کرے اور پکی مسلم وہ بھی ہو جائے. آپ کو ہم حلالے کا نہیں کہیں گے. آپ اس سے 27 سال بدعا کروائیں, 23 سال دور نبوت والے پورے کریں, 2 سال دور صدیقی والے پورے کریں, اور 2 سال دور فاروقی والے پورے کریں. میرے کا پھر آپ پکے مسلم ہوں گے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اس پر بھی 27 سال کی بدعا کے فائدہ آپ اس کو دیں. کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بس شرارت ہے تجھے بہت آتی ہے. میں نے کہا تو جو مسلم لے کے آیا تو میں کہتا ہوں تو پورا مسلم بن. دیکھو جس طرح بدا کی حرمت پر اجماع ہے اسی طرح تین طلاق کے بعد اس عورت کے حرام ہونے پر اجماع ہے صحابہ کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدا کا مسئلہ ساتھ جو نہ کرو. اب یہ جو غربا جس کراچی والے ہیں نا, یہ بدا کو بھی یاد کرتے ہیں نا. اس لیے چلو یہ تو کریں, لیکن جو کہتے ہیں کہ بدا جائز نہیں ہے ان کو تو اس مسئلے میں مثال کو سامنے رکھنا چاہیے نا. اب اس پر بھی تجلیات صفدر میں میرا مضمون مکمل چھپا ہوا ہے. میں نے سوالات پوچھے ہیں جن کا یہ جواب نہیں دیتے کہ یہودی آبار اور رحمان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے, آتا ہے نا. اب آپ کے خیال میں جس عورت کو ایک مرس میں تین طلاقیں دے دی گئی وہ خاوند کے لیے حلال تھی نکاح کرنا, حضرت عمر نے اس کو حرام کر دیا, تو حضرت عمر کو آپ خلیفہ راشدین میں خلفاء راشدین میں شامل کریں گے یا یہود کی احبار رحمان میں شامل کریں گے جو خدا کے حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال ہے. دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا کہ جب حضرت عمر نے آپ کے عقیدے کے مطابق خدا اور رسول کے حلال کو حرام کر دیا، اب سارے صحابہ عمر کے ساتھ رہے یا اللہ رسول کے ساتھ رہے؟ تو اجماع ہو گیا نا اس پر. تو یہ سارے صحابہ جو اللہ رسول کو چھوڑ گئے اور عمر کے کہنے سے انہوں نے خدا کے اور رسول کے حلال کو حرام مان لیا، ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ فتوا دے. پھر حضرت عمر فوت بھی ہو گئے، دور عثمانی میں لوگ اللہ رسول کے حکم کی طرف واپس آئے، یا وہ حضرت عمر نے جس خود اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تھا اسی پر حضرت عمر کے ساتھ رہے، ان صحابہ کا کیا ہوگا؟ دور علوی میں پھر کیا ہوا؟ کوئی ایک صحابی بھی اللہ رسول کو ماننے والا تھا یا ساری اللہ رسول کے حلال کو حرام کہہ کر حضرت عمر کا ساتھ دیتے رہے؟ اور پھر چار امام فقہ کے ہوئے، چاروں میں سے کوئی اللہ رسول کو ماننے والا ہے؟ اب یہ میرے سوالات اس بات اس پر ہے، پر اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے قیامت تک، بس سوائے گالیوں کی اور اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. اب دیکھیے، یہ سوچ رافضیوں کی سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ ہے کہ جو خلیفہ یا عالم ہوتا ہے یہ خدا کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکتا ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ ہی نہیں. اب رہی یہ بات کہ وہ جو قول ہے ابن عباس کا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ نسائی میں اور ابو داؤد میں صراحت ہے کہ یہ قول غیر مقبولہ کے بارے میں تھا، اور مسلم میں بھی اس کے آگے لگا الفاظ ہیں حضرت عمر کے کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ عناد، کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے ڈھیل تھی. اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر نے اللہ رسول کا حکم نہیں بدلا، اصل میں طلاق دینے والوں کے دو طریقے تھے. ایک طریقہ تھا جس میں عناد اور ڈھیل تھی، وہ حضور پاک کے زمانے میں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تھا، اور ایک طریقہ تھا جس میں ڈھیل اور بولت نہیں رہی، یہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوا. تو انہوں نے جو طریقہ پہلے تھا اس کا حکم وہی تھا جو اللہ رسول کے زمانے. جب نیا آیا استعجال والا، جلد بازی والا، تو حضرت عمر نے اس طریقے کا حکم نافذ کر دیا. اب وہ استعجال کیا تھا اور عناد کیا تھی؟ خود مصنف ابن ابی شہبہ نے عبداللہ بن عباس میں سے پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عناد یہ تھی کہ غیر مدخولہ کو تین طلاقی تین لفظ دیجئے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق. اب اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اسے طلاق ایک ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو غیر مدخولہ ہے وہ ایک کے بعد باہر ہوگی ادھر جس پر. اب جب اس نے ایک دفعہ کہا تجھے طلاق تو وہ محلے طلاق تھی، اس پر طلاق واقع ہو گئی. جب اس نے دوسری دفعہ منہ سے طلاق لفظ نکالا تو وہ محلے طلاق ہی نہیں تھی، وہ نہ اس کے نکاح میں تھی نہ عدت میں تھی. جیسے آپ یہاں بیٹھے کسی کی اور جاری ہو کہ طلاق طلاق تو واقع ہوتی ہے. اب یہ اس سے بالکل کٹ چکی ہے نا، بیگانہ ہو چکی ہے، نہ اس کے نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے. تیسری دفعہ طلاق کہا تو وہ محلے عدت محلے طلاق بھی نہیں. اس لیے اگر غیر مدخولہ کو اس طریقے سے طلاق دے تو اب یہ ڈھیل ہے کہ دوبارہ نکاح اسے کر سکتا ہے اگر وہ راضی ہو. لیکن اگر غیر مدخولہ کو بھی یوں طلاق دے تو یہ تین طلاق، اب وہ تینوں اکٹھی واقع ہو جائیں گے. یہ استعجال جلد بازی، جس کے بعد اب نکاح کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے. فلا تحلل وتا تھر کیا زوجن، یہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، مصنف ابن ابی شہبہ سے، صراحت کے ساتھ، ان کے شاگرد اکرمہ سے اور گجاہد سے پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ استعجال اور عناد کا مطلب کیا ہے. غیر مدخولہ کو کہنا طلاق طلاق طلاق، وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے، اور غیر مدخولہ کو کہنا کہ تجھے تین طلاق، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق کے تین ہی واقع. اب حضور پاک کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دیتے تھے تو اسے اس طرح دیتے تو یہ طلاق طلاق طلاق، اب وہ ایک ہی واقعہ ہوتی تھی ان کو، اور یاد تقریر رسول کو، یہ نہ تو قول رسول ہے نہ شیر رسول ہے اور نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس نے الفاظ حضرت کے سامنے عرض کیے یا حضرت کو ان کی اطلاع پہنچی. اس لیے حدیث کی قسموں میں سے سلسلے کو قسم ہے نہیں. اور یہ تو کہتے ہیں کہ حدیث صرف مرفوع ہوتی ہے, مرفوع کو یہ حدیث نہیں مانتے. ورنہ دیکھو نا سنت کے بارے میں بتایا کہ سنت تو ایک ہی چیز ہے, حدیث کی کئی قسمیں ہیں. اس لیے آپ بھی پوچھ لیا کرے اور پھر میں اہل حدیث ہوں, کیونکہ حدیث موضوع بھی ہوتی ہے, موضوع اہل حدیث ہے یا مضطرب اہل حدیث ہے یا کذاب اہل حدیث ہے, یا جتنی قسمیں ہوں گی حدیث کی اتنے اہل حدیث بھی ہوں گے. کہ تو ضعیف اہل حدیث ہے, تو حسن اہل حدیث ہے, تو سکھ اہل حدیث ہے, تو موضوع اہل حدیث ہے, تو مضطرب اہل حدیث ہے. اگر ایک سر پہ صغیر آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی حدیث کی جتنی قسمیں آ کر اتنی قسم کی اہل حدیث بھی ہونی چاہیے نا. تو یہ جو پیش کرتے ہیں یہ بالکل ان کے خلاف ہے اگر اس کو پورا لے, لیکن یہ پورا لیتے نہیں. نسائی شریف میں حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت تشریف فرماتے اور صحابہ بھی تشریف فرماتے, ایک آدمی آیا اور دوسرے اس کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دی. حضرت پر سخت ناراض ہوئے اور اتنے ناراض ہوئے فرما رہے تھے کہ تو نے خدا کی آیات کا استہزاء اڑایا ہے. ابھی میں زندہ ہوں تو ہم اللہ کی آیتوں کا استہزاء نہ اڑاتے, مذاق کرتے ہو خدا کی آیتوں سے. یہاں تک آپ نے ناراضگی کے اظہار فرمایا کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑا کہ حضرت سے کو میں قتل کر دوں تاکہ یہ آپ کی نظر سے ہٹ جائے, قتل ہو کر آپ کا غصہ ٹال جائے. کس طرح اب سوچنے کی بات ہے, ذرا بھی عقل ہو, اگر ایک وش کی تین طلاقیں ایک ہیں تو غصے کی وجہ کیا تھی؟ کبھی کوئی نکال سکتا ہے حدیث کے ایک طلاق سن کر حد نے غصہ کیا؟ کیونکہ بعد میں سوچ بچار کا موقع ہے نا, ابھی غصہ اسی بات پر کر رہے ہیں کہ سوچ بچار کا موقع. اب اگر ایک وش کی تین طلاق کے بعد اس کے پاس میں سوچ بچار کا موقع تھا تو حضرت اتنے شدید ناراض کیوں ہیں؟ اس حدیث سے پتا چلا کہ جو ایک مجلس میں تین طلاق دے اس سے اللہ ناراض ہے, خدا کی آیات کو اس نے استہزاء کیا, اللہ کے نبی ناراض ہے, سارے صحابہ ناراض ہیں, چاروں امام ناراض ہیں, اور غیر مقلدوں کے گھر عید ہوتی ہے اسے. کہ اب اس نے تین طلاقیں دی ہے نا, اب یہ ہمارے پاس آئے گا, وہ نہ بھی آئے تو خود اس کے پیچھے پھرتے ہیں کہ دیکھو اس کو جا کے سمجھاتے ہیں, دیکھو اللہ تم سے ناراض ہے وہ تمہیں بیوی نہیں دے گا, اللہ کے رسول تم سے ناراض ہے وہ تمہیں بیوی نہیں دے گے, سارے صحابہ ناراض ہیں وہ سارے حلالے کا کہیں گے, چاروں امام بھی تم سے ناراض ہے وہ بیوی نہیں دے گے حلالے کا کہیں گے, ایک دنیا میں ہم حرامہ کروانے والے ہیں تو ساری عمر حرام کے لیے تجھے بیوی دے دیں گے, اس لیے تو ہمارے پاس آ جا. اور سارے راستے بند ہیں, خدا بھی ناراض ہو گیا ہے, رسول بھی ناراض ہو گیا ہے, صحابہ بھی ناراض ہو گئے ہیں, چاروں مذہب والوں بھی ناراض ہیں, ایک ہم لا مذہب ہیں جو ساری عمر حرام کے لیے تجھے بیوی دے گی. ایک سے میں نے پوچھا کہ تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں, شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے اگر ہم نہ بھی فتوا دیں تو وہ پھر بھی اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں, چلو ہمیں چار پیسے مل جاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اگر تم فتوا نہ دیتے اور وہ اکٹھے ہوتے تو کم سے کم وہ ساری میں سمجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کچھ یا نہیں؟ گناہ کو گناہ کر کے کرنا گناہ ہے, لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں, گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. آپ نے تو دونوں کا ایمان بھی باقی نہیں رہنے دیا, کیونکہ آپ کے فتوے کے بعد وہ کہیں گے جی حلال ہو گیا, اور اب گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہوتا ہے, لیکن گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا یہ تو کفر ہے. دیکھا آپ نے تو نکاح کو گجا ان کا تو ایمان بھی لینے دیا. اس لیے حضرت محمود بن لبید جو حدیث ہے اس سے بڑی وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دی ہی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. قرطبی نے سنن سے یہ بھی نقل کیا ہے تو ان فضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضور نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا, ورنہ اگر یہ الفاظ نہ بھی ہو تو حضرت کی ناراضگی خود بتا رہی ہے کہ زور بچار کا موقع اس نے برا. غیر مقلد کہتے جی رجوع کر سکتا ہے, ابھی ایک ہے سوچ بچار ہے نا, پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی जज्बाती बातें भी बच्चे रो रहे हैं जी, जी वो क्या करें जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, देखो जी घर उजड़ रहे हैं जी, दोनों खानदान तबाह हो रहे हैं। याद रखे कानून जज्बात के मातहत नहीं होता। अब एक आदमी किसी को कत्ल कर देता है, अदालत से फांसी की सजा सुनाती है, अब लोग कहते हैं जी देखो इसकी बीवी का क्या गुनाह, बेचारी विवाह हो जाएगी, इसके बच्चों का क्या गुनाह है, वो बेचारी यतीम हो जाएगी। इस किस्म का रोना कोई रोए तो क्या कानून तब्दील हो जाएगा? अदालत यही कहेगी कि जब इसने नहीं सोचा कि मैं उसकी बीवी को विवाह कर रहा हूं, उसके बच्चों को यतीम कर रहा हूं, ये तो इसको सोचना चाहिए था कि इस कत्ल के बाद मेरी बीवी विवाह होगी, जब मैं कत्ल होगा मेरे बच्चे भी यतीम होंगे। तो जब इसने इस बात को नहीं सोचा तो अदालत कैसे सोचे इसको? तो अदालत जज्बात की रौबरी बात करती है, उसे अपना फैसला सुनाना है। इस किस्म के बेचारे रो रो के बातें करते हैं कि देखो जी वो बच्चे रो रहे हैं जी, हर भी बड़े कहते जालिम है। और ये सारी बातें कब तक करते हैं? जब मैंने आप तरीका बताया, इससे पहले आप सवाल लिख के भेज दिया करें कि एक आदमी ने 3 महीनों में 3 तलाकें दी है 3 दौरों में, अब बराजी मजबूर कर रही है, बच्चे परेशान है, बीवी परेशान है, वो चाहते हैं कि बिल बैठे, उसके लिए आप हमें कोई तरीका कुरान हदीस से दे। अब यही आयत ये लिखेंगे ना फिर फलात हिलता धन किया जाओ जन, लेकिन ये ऐसे हैं कि ऐसे सवाल का जवाब देते ही नहीं। हक बयान न करने वाला गूंगा शैतान होता है ना, तो पक्के गूंगे शैतान बन के रहते हैं, क्योंकि फिर ये फंस जाते हैं ना। यदि यहां आपके फंस में भी यही लिखा, हम भी यही लिख रहे हैं। अब सही बुखारी शरीफ में उन्होंने बाब ही बांधा है, बाब मन अजाजत तरीका की सलाश। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहां भी वो चूंकि शादी है, 3 तलाक देना जायज भी है और नाफिल भी। हम कहते हैं कि जवाज नहीं है नफाज है, इमाम शाफी कहते हैं जवाज भी है नफाज भी है। हम कहते हैं जैसे जिहार का जवाज नहीं बीवी को मां कहने का, लेकिन नफाज आकाम का हो जाएगा। फैज में तलाक देने का जवाज नहीं, लेकिन तलाक नाफिल उस बाकी और तौर में जिसमें एक दफा बीवी के पास जा चुका है, तलाक देना हराम है जवाज, लेकिन नफाज बिल इजमा खुला कराने मांगने वाली को मुनाफा कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद खुला करा लेगी तो खुला हो जाएगी या नहीं होगी? शर्त हलाला से निकाह हमारे यहां जवाज नहीं है, अलबत्ता निकाह का नफाज है, तो हम जवाज के कायल नहीं नफाज के कायल हैं। और इमाम शाफी तो जवाज के भी कायल है, इमाम बुखारी तो जवाज के भी कायल है। इसकी अजीब बात है, हमसे लड़ते उनसे नहीं लड़ते। अब वहां हजरत रुफा कुर्दी की बीवी का किस्सा है कि हजरत पाक की खिदमत अकदस में हाजिर हुई और उसने आकर अर्ज किया कि हजरत मेरे खावंद ने मुझे 3 तलाकें दे दी, मैंने अपनी बरादरी में एक अब्दुल रहमान नामी शख्स से निकाह किया, लेकिन इन्ना हो का खुद बातें सौ भी हाजा कि वो नाकाबिल है, अब अगर वो मुझे तलाक दे तो मैं इज्जत गुजार के पहले खावंद से निकाह कर सकती हूं या नहीं? पर मैं नहीं, जब तक वो तेरी मिठास न चखे और तू उसकी मिठास न चखे। अब देखिए एक औरत है, औरत भी सहाबिया है, अब मजबूरी आपके सामने है कि जो इस तरह की बात कर रही है बेचारी कितनी मजबूर है। ये सुनने के बाद अगर 3 तलाकों का कोई तरीका भी होता जिससे रजू हो सकता तो हजरत से तफसील पूछते कि बेचारी बड़ी परेशान है, शायद कोई तफसील निकल आए एक मजलिस में हो या क्या हो, तो मैं इसको कहूं कि तू रजू कर सकती है। कोई सूरत भी होती ना तो हजरत पाक ऐसे मौके पर कभी खामोश न रहते, आप पूछते कि तलाके 3 किस तरह दी थी। हजरत पाक को यही पता था कि जब 3 तलाके हो जाए तो 3 ही होती है, खा किसी तरह होती, इसलिए हजरत ने उससे कोई तफसील नहीं पूछी। बल्कि नबी तल्ला का सलासन को इब्ने हजर भी लिखता है, इससे जाहिर मना यह निकलता है कि उसने कहा था तुझे 3 तलाक, एक बरस के लिए था। और एक दूसरा मसला भी मालूम हुआ, ये जो रोज हलाले का शोर किया करते हैं, हलाला जो जिसको मकरूह कहा गया है अदबे जवाब, वो इजाबो कबूल में शर्त है। इजाबो कबूल के अलावा अगर اس کی واپسی کا ذکر ہو تو وہ حلالے میں نہیں آتا. اب دیکھیے یہ عورت خاص اشارہ ذکر کر رہی حضرت کے سامنے کہ میں طلاق لے کر پہلے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. حضرت اس کو نہیں تھا روکا. معلوم ہوا کہ جس حلالے کو لعنت ڈالی گئی ہے وہ ایجاب و قبول میں ہے کہ میری عورت اس شرط پر نکاح بھی دیتا ہوں کہ حلال کرنے کے بعد تو نے اس کو طلاق دے دی ہے. وہ کہے میں اسی شرط پر قبول کرتا ہوں. یہ ایجاب و قبول ہے جو لعنت کی بات میں آتا ہے. اگر ایجاب و قبول میں یہ ذکر نہیں آیا, آگے پیچھے ذکر ہے کہ بعد میں طلاق ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے گا, جیسے رفاع قرضی کی بیوی یہ عرض کر رہی ہے, تو یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری حدیث ابھی بڑے جلانی کی ابو درداء کی طرف نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وہ لیان ہوا. اب انہوں نے قسمیں کھا لی, اور اس سے بھی قسمیں لی گئی, اور جب اور سے بھی قسمیں کھا لی, اب ابو درداء کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی قسمیں اٹھا لی ہے تو حضرت پھر بھیج دے کہ ٹھیک ہے ابھی دونوں ایک جیسے ہو گئے. فطلق ابنته ثلاثاً قبل, اس سے پہلے کہ حضرت نے الفاظ دے دیے کہ حضرت کے فیصلہ سننے سے پہلے پہلے تین طلاقیں دے دی. اب حدیث اسلام پر غور کریں, اس کا مطلب پتا چلا کہ اب ان کے ذہن میں خدشہ تھا کہ یہ پھر میرے پاس آ اس کو بھیج دیں گے, کیونکہ دونوں طرف کی قسمیں ہو گئی, باقی کام برابر ہو گیا. اور صحابہ کو یہ پتا تھا کہ ایک بس میں تین طلاقیں دے دی جائیں تو پھر اللہ بھی شادی بھیج سکتا ہے, جا کے اللہ کا رسول بھیجے. قبل یا برا کا لفظ ہے. اسی وقت تین طلاقیں اس نے کہا دی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اب کہیں حضرت یہ فیصلہ نہ فرما دے کہ اچھا جاؤ آباد رہو, بلکہ تین طلاقیں دے دی. اسی لیے دی نا کس چیز سے بچنے کے لیے کہ اب حضرت اس کو میرے ساتھ نہ بھیجے. انہیں پتا تھا کہ ایک مرض میں تین طلاقیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی نہیں بھیجتے, اللہ کے رسول بھی نہیں بھیجتے. تو دیکھو کتنی واضح دلیل ہے اس بات پر. اس پر بہت سے رسالے لوگوں نے لکھے ہیں, لیکن دو باتیں پتہ نہیں کیوں ہمارے حضرات نے نظر انداز کی. میں نے تجربہ میں ان کا ذکر کیا ہے. یہ شور بجا کر دی ایک مرض کا لفظ دکھاؤ. صحابہ کے تقریباً 23 آثار میں نے نقل کیے ہیں, جن میں یہ ہے کہ ایک غیر مدقولہ کو تین طلاقیں دی گئی تو صحابہ نے یہی فتوا دیا کہ تینوں ہو گئی, تینوں اور عورت بائن ہو گئی. فلات اور ایک پڑھتے ہیں بقاعدہ فلات اہل رہتا تھن کے ازوجن وغیرہ. اب دیکھیے اس کو آپ نے اسی انداز میں پیش کرنا ہے جیسے میں نے سمجھایا کہ غیر مدقولہ کو تو تین طلاقیں ایک لفظ سے ہوتی ہیں, تین لفظوں سے نہیں ہوتی. اسے اگر کہا جائے گا طلاق 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 تو ایک ہوگی نا, ایک مرض میں تین دفعہ کہا جائے اس کو طلاق دے. تین طلاقوں کا طریقہ ہی ایک ہے کہ ایک لفظ سے کہا جائے تو یہ تین طلاق. اب سارے صحابہ پھر اتفاق فتوا دے رہے ہیں کہ عورت بائن ہو گئی ہے, یہاں ایک مدد سے بڑھ کر ایک کلمے کی تین طلاقی ہے, اور سارے صحابہ کے اس بات پر اجماع ہے. اس وضاحت کے ساتھ ہمارے لوگوں نے استدلال نہیں کیا, پتہ نہیں کیا بات ہے. میں نے تجربات بھی اس وضاحت کے ساتھ کیا ہے. دوسرا, بہت سے فتوے ایسے ہیں جن میں پوچھا گیا کہ جی تین طلاقیں دے دی, دس دے دی, اتنی دے دی, تو صحابہ کے فتوے بھی آگے الفاظ ہے کہ عورت بائن ہو گئی اور تجھے گناہ بھی ہوا. اشایتا ربا کا بانت بن کئی مرت. اب میرا استدلال اشایتا کے لفظ سے ہے کہ ایک دفعہ تین طلاقیں دینا گناہ ہے, تین طوروں میں تین طلاقیں دینا گناہ, تو اسی گناہ والی طلاق کو نافذ کر رہے ہیں صحابہ کرام. اسی پر آیت طلاق ہند ہوتا تھا کہ ازوجن گارہ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھو صحابہ کرام کے اس بات پر بالکل اجماع ہے, ایک صحابی بھی استقرار نہیں. اب یہ اشیان سے جو میرا استدلال ہے, عام لوگوں نے اسے استدلال نہیں کیا, لیکن استدلال نہایت واضح ہے. اور غیر مدغولہ کے لفظ سے جو میں استدلال ہے تجریات صفدر میں, وہ نہایت واضح ہے کہ وہاں تو ایک مدد سے نہیں, ایک کلمے سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں, تو وہ ہمارے زبردست دلائل ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ذریعات میں ذکر کر دی ہیں. اب یہ ایک تو دھوکہ وہی دیتے تھے, اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت دار قطری میں بیعت کی بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. اتنا تو بخاری مسلم میں بھی ہے. حضرت فرمایا کہ سرجو کرو اور اس کے بعد اس کو ایسے طور میں طلاق دو جس میں آپ اس کے پاس نہ گئے. تو مسلم میں تو حضرت عمر سے ہے موقوف کہ جب حضرت کی یہ بات چلی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور نے رجوع کا حکم دیا اور میں نے تین طلاقیں دی ہیں، کیا میں بھی رجوع کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر کہ نہیں، ابن عمر نے ایک دی تھی، تو نے تین دیے، تجھے رجوع کا حق نہیں. دار قطنی میں اور باقی میں کہ حضور پاک نے فرمایا جب ابن عمر کو کہا رجوع کر لو، ابن عمر نے کہا کہ حضرت میں نے ایک طلاق دی تھی، اگر تین دی ہوتی فرمایا پھر تو اور بائنڈ ہو جاتی اور تجھے گناہ بھی ہوتا، پھر رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا. اب دوسری حدیث جو یہ پیش کیا کرتے دھوکے کے لیے وہ ہے حدیث رکانہ، وہ ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے. اب اس میں اختلاف یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کیا تھے. صحیح حدیث میں یہ ہے کہ لفظ بتا تھا، تو بتا جو ہے یہ طلاق کے بائن ہمارے ہاں ہوتی ہے. اب اس نے جب کہا کہ اپنی بیوی کو تجھے طلاق کے بتا، اب بتا جو ہے یہ شری لفظ نہیں ہے، کنایا ہے، اس کا لفظ میں کاٹ دینا بتا کہ میں نے. اب اس میں دو نیتیں ہو سکتی ہیں کہ رجت کا حق کاٹ دیا گیا تو پھر طلاق بائن، اور نکاح کے کاٹنے کی نیت کر لی تو پھر طلاق مغلزہ ہو جائے گی، یہ نکاح بھی نہیں کر سکتا. ایک لفظ بتا جو ہے اس میں دو نیتیں ہو سکتی تھی. اب حضرت نے پوچھا مارا تب ادارے کا کہ رکانا تیرے ارادیت کیا تھی، کیونکہ یہاں تین کا لفظ تو نہیں آیا نا، لفظ بتا ہے، اب دیت دل میں ہے، تیری دیت کیا تھی؟ اس نے کہا واللہ ما عرفت الا واحد، اللہ کی قسم میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا. ہم نے دوبارہ قسم دی، پھر انہوں نے قسم کھائی کہ میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا، تو اس کو واپس کیا کہ اب اس کو رکھ لے، ادل حنفیہ نکاح سے رکھی جائے گی، وہ ادل شواب ہے. اب یہ حدیث ہمارا اتنا بڑا استدلال ہے ہمارا کہ اگر زبان تک تیر کا لفظ نہ آئے، جائز جس کی دل میں چھپ کر دیا تیر ہو سکتی ہو، تو پھر بھی طلاق تیر ہو جاتی ہے. ابن حدیث استدلال کی طرح ہمارا کہ زبان سے اسے تیر کا لفظ نہیں کہا کہ تیر طلاق، زبان سے ایک ایسا لفظ بول دیا، دل میں اس کے لیے تیر کی نیت ہو سکتی تھی اور اس نے دل میں دیا تیر کی کر لی تو طلاق کی تیر ہی بنے. تو جو تلوار نیام میں کاٹتی ہے وہ نگی کیوں نہیں کاٹتی بھائی؟ جب یہ تیر کی نیت دل میں ہے وہ تیر ہو جاتی، جب زبان پر آئے گی پھر تیر واقعہ کیوں نہیں ہوگی؟ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض راویوں نے لفظ بتا کے بجائے تیر طلاق کہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں. دلیل کیا دیتے ہیں امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ؟ کہ یہ جو لفظ بتا ہے یہ رکانہ کے اہل بیت گھر والوں نے لفظ روایت کیا ہے، اور وہ تین طلاق ہے وہ گھر والوں کا نہیں. تو ایسے حالات کی واقفیت کے لفظ کیا تھا؟ گھر والوں کو ہوتی ہے، باہر والوں کو دیکھو کیسی واضح بات. لیکن جب ہمارا اس پر مناظرہ ہو رہا تھا، اب وہ مسلمان اٹھا کے لایا کہ یہ دیکھو جی کہ حضرت رکانہ نے کہا کہ جی میں نے تین طلاقیں دی، کیسے دی تھی؟ ایک مدرس میں. تو حضرت نے فرمایا کہ لے جاؤ کہ جی اس کا جواب دو. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا پہلا راوی جو ہے وہ محمد بن اسحاق ہے، شاید کبھی سنا آپ نے، مشہور راوی ہے. امام مالک فرماتے ہیں دجال بن دجاجلہ. امام احمد فرماتے ہیں لو کو تو بین الحجر والے حدیب خانے کا بھی ہوں حضرت دین کے درمیان کھڑا، جہاں آدمی جھوٹی بولتا لکھول تو ہنڈو کذاب دجال والا تو ابالی، پر کوئی کذاب ہے دجال اور یہ پروانی کہوں گا کہاں کھڑا کروں. سرما تبھی کہتے ہیں اشد ہنڈو کذاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ بڑا کذاب ہے. اس کو بعد سچا بھی کہا ہے، اور یہ بات کا کہا کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس سے حدیث روایتیں دی ہیں. یہ بڑا اٹھاتے ہیں اس بات کو، تو یاد رکھیں یہ ہمارے تینوں اماموں کے زمانے کا آدمی ہے، اس کی وفات بھی 150 میں ہے. اب یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں, یہ تاریخ کا امام ہے, بغازی کا امام ہے نا. امام ابو یوسف نے کتاب الاثار میں احکام کی کسی کتاب میں محمد شاہ کی روایت نہیں دی, نہ امام ابو حنیفہ نے, نہ امام محمد نے. وہ کتاب الخراج تو تاریخ جغرافی کی کتاب ہے نا, کہ زمین کس کی تھی, کس نے پتہ کی, کس کو ملی. وہ کتاب تو تاریخ جغرافی کی ہے نا, تو اس لیے بغازی میں تاریخ جغرافی میں روایت لینے سے سمجھ ہوتا کہ احکام میں بھی سے روایت جائز ہے. وہ جس فن کا امام ہے اس فن میں روایت لی ہے قاضی ابو یوسف نے. اگرچہ امام صاحب اس پر بھی ناراض ہوئے, ایک دن ڈانٹا تھا ابو یوسف کو, اسے روایت نہ دیا کرو, لیکن اگر لی ہے قاضی ابو یوسف نے تو تاریخ جغرافیہ کے بعد باتوں میں, حرام حلال کی باتوں میں روایت اس کی نہیں لی. تو قول فیصل اس کے بارے میں یہی ہے, ضابیر بچہ نے لمبی بحث لکھی ہے بیجان دیردار میں, اس میں ایک واقعہ بھی عجیب لکھا ہے اس کا مزدور صاحب کا, کہ سبق پڑھانے بیٹھتا تھا, طالب علم جاگ رہی ہے سویا ہوا بیٹھا, ایک دن کہہ رہا ہے کہ آنکھ کھلی, کہنے کا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ پولیس کا ایک آدمی آیا اور اس نے ایک گدھے کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچ کر لے گیا, یہ میں نے خواب دیکھا ہے. ابھی بیان کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور مزدور صاحب کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئی. دیکھو سچا خواب جو ہوتا ہے وہ بعد بعد گناہ گاروں کو بھی آ جاتا ہے. میرا ایک شاگرد ہے گرزائیت کے مناظرے میں, ایک دن مجھ سے لڑ پڑا, وہ ہماری عائش میں ایک طلاق ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ دیکھو فرعون کو بھی ایک سچا خواب آ گیا تھا کہ میری تو حکومت کی تباہی قریب ہے, نمرود کو بھی ایک سچا خواب آ گیا تھا, لیکن گرزا قادیانی کا کوئی خواب یا کچھ سچا نہیں ہوگا. اگرچہ بھی ایک دو سچے ہو جاتے تو فرعون جیسا ہی ہوتا, کوئی مسلمان تو سامنا ہوتا, لیکن اس کا ایک بھی سچا. دیکھا یہ بات غلط ہے, اس کے دو کشف سچے ہوئے, وہ کہہ نہیں ہوئے میں کہ ہوئے. دیکھا لاؤ تذکرہ اٹھا کے, وہ تذکرہ اٹھا کے لایا, میں نے نکالا کہ میں نے حال میں کشف میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں بیٹھا ہوں اور میرے چاروں طرف صرف خنزیر ہی خنزیر کھڑے. تو میں نے کہا قادیانیوں کے خنزیر ہونے میں تمہیں شک ہے, یہ سارے خنزیر ہیں نا, اس نے حالت کشمیر کو خنزیر دیکھا ہے, یہ اس کا مکاشفہ سچا ہے کہ سارے قادیانی خنزیر ہیں. دوسرا یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پخانے میں گر گیا, میں نے کہا بڑا کھانا ہے, دیکھو اس کا خواب بالکل سچا ہوا ہے. یہ اگرچہ یہ دونوں خواب بھی اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں, تو ایسے جھوٹوں کو ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ خوابوں میں بھی جھوٹے ہو. میرے خیال دو کشف مرزے کے سچے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کوئی بھی سچا نہیں ہوا. ویسے خود مرزا نے لکھا ہے توضیح المرام میں کہ ایک کنجری بھی جو ساری رات دنام میں مشغول رہی ہو اس کی آنکھ لگ جائے تو سچا خواب دیکھ سکتی ہے. اور آگے لکھا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے, یہ ہمارا تجربہ ہے. دیکھو پتہ نہیں کہاں تجربے کرتا تھا جا کے. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, امرتسر میں جلسہ ہو رہا تھا سرفی مدرسے کا, تو غیر مکلموں کا جو بڑا مناظر تھا ہماری شناولا ہی امرتسر میں رہتا تھا, جو بند کھپڑا ہوا بھی تھا, یہ بھی اسٹیج پر بیٹھا ہے. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بیان تھا, تو مدرسے والوں کہا کہ حضرت قرات کل کل امام کا مسئلہ ذرا بیان پر میں, یہاں یہ شور مچا رہتا ہے. حضرت قرات کل کل امام پر تقریر فرما رہے ہیں, ایک چٹ آ گئی, رکا آ گیا. انور شاہ صاحب آپ تب تک حق کو چھپائیں گے, آپ نے اگر ذرا بار ایمان ہے تو یہ حدیث پڑھ کر سنائے اور ترجمہ بھی سنا دیں. اقرا بحافی نفسی کروا ہوں مسلم, دیر میں پڑھا کرو فاتحہ, روایت کیا اس کو کسی مسلمان نے, روا ہوں مسلم کا ترجمہ بھی دیکھا ہوتا کہ روایت کیا اس کو کسی مسلمان نے. مولانا علامہ نے کتاب دیکھی, وہ کاغذ دیکھا اور مولانا سنا اللہ کو دے دیا کہ مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقریر سے ہٹا کر جو محیط الدین آپ پیدا فرما رہے ہیں ذرا ان کے علمی انوار ملاحظہ فرما لیں. رباب مسلم کا تجربہ لکھتا ہے روایت کے کسی مسلمان نے. یہی کوئی تعداد تیار کر رہے ہیں نا جو اتنی سو سو زبان سے بہت ہوتا ہے امام بخاری بارے رحمۃ اللہ علیہ کو, اور علم کا ہار یہ ہے. منی سناؤ صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو کوئی روکا نہ لکھے, یہ علمی باتیں ہوتی ہیں, ضرورت ہوئی تو ہم بات کر لیں گے. اگلے دن تقریر تھی, مولانا سید مرزا سے چاندپوری ہم تو لگ جو دیوبند کے مناظر تھے, نازم تعلیمات تھے. تو تقریر کے بعد جیسے کچھ ساتھی جاتے اسٹیشن تک سوار کرنے کے لیے, مجھے جا رہے تھے تو یہ سناولا بھی ساتھ. راستے میں بازار حسن آ گیا. اب اس کو جو شرارت سوجی کہتا مولانا یہ سب ہنفڑے بیٹھی ہے, یہ سب ہنفڑے بیٹھی ہے, ہنفی عورتیں ہیں جو مزار حسن میں بیٹھی ہیں, یہ سب ہنفڑے بیٹھی ہے. مولانا فرمایا کہ مولانا اللہ کی قسم کبھی ادھر جانا نہیں ہوا, آپ تو بڑے تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں, ایسی بات کر رہے ہیں جیسے گھر کی بات کر رہے ہو. لیکن چونکہ اب آپ نے بات شیئر دی ہے اس لیے آئیے چلتے ہیں. اگر تو ایک ہی بن کر رہتی ہے تو پھر تو وہی باقیوں کو مقلد ہوگی, اگر جو ہے وہی سوار ہو جائے تو پھر تو وہی آپ کی برادری ہے غیر مغلط. آئیے پوچھ لیتے ہیں اسے جا کے. اگر تو ایک ہی بن رہتی ہے ساری عمر تو پھر تو مقلد ہوگی, اور اگر جو ہے وہی سوار ہو جائے تو پھر بھائی آپ کی برادری ہے غیر مقلد ہے. والد صاحب کو جواب تو اچھا منہ توڑ مل گیا, لیکن خرگوش نہیں ہوتے نا بولا آپ آشن کے چوپنے شوق. کہنے کا مولانا ہماری نسبت اونچی ہے, آپ کی نسبت چھوٹی ہے, آپ ادبی ہم محمدی ہے. مولانا نے فرمایا کہ حضرت ہماری نسبتیں تین ہیں, اہل سنت والجماعت ادبی. الحمدللہ ہماری ان میں کوئی نسبت بھی داغدار نہیں کہ چھپانے کی ضرورت پڑے. کوئی نسبت بھی داغدار کہ چھپانے کی. آپ پتہ ہی چھوٹی نسبت کس لیے چھپا رہے ہیں. دیکھو جو غزل الحلال ہوگا وہ کون بتائے گا میرا باپ وہ ہے میرا دادا یہ, اور جو غزل الحرام ہوگا کہے گا میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں نبی کا. اس میں تو شک نہیں کہ سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نبی کے, لیکن وہ چھوٹی نسبت چھپا رہا ہے نا. آپ دیکھو چھپا کیا رہا ہے. پھر میں کہ آئیے اس طرف چلتے ہیں, دروازہ کھلنے کوئی عورت نکلے گی اس سے اس کا تعارف پوچھے گی. وہ کہے گی میں فلاں کی بیٹی ہوں, فلاں کی بہن ہوں, فلاں کی والدہ ہوں, اگر شادی شدہ ہے فلاں کی بیوی ہوں, تو تعارف اس طرح کرائے گی نا. پھر یہ آپ کے محلے میں چلے چلیں گے. اب اس کو تو کوئی بہن کہنے کو تیار نہیں ہے نا. وہ کہے گی وہ عورت مشرق تھی جو کبھی بیٹے سے تعارف کرا رہی ہے, کبھی بھائی سے, کبھی باپ سے, کبھی بھتیجے سے, کبھی بھانجے سے. میں خالص اللہ کی بندی, میں خالص. اب دیکھو اس نے اونچی نسبت میں اپنی سارے زنا چھپا لی, اللہ کی بندی بن گئی. مولانا نے فرمایا کہ حضرت ہماری نسبت اعلیٰ بھی ہے اہل سنت, درمیانی بھی ہے وال جماعت, اور چھوٹی بھی ہے حنفی. الحمدللہ ان میں کوئی نسبت بھی داغدار نہیں ہے کہ ہمیں چھپانے کی ضرورت پڑے. اس کے بعد فوراً کرنا کہ مولانا نسبت تو پہچان کے لیے ہوتی ہے, تعارف کے لیے. تعارف میرا ہمیشہ چھوٹی نسبت میں زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو پھر پوچھا جائے گا صوبہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. لیکن آپ پہلے کہہ دیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو سارا پتا چل جائے گا کہ صوبہ سندھ ہے اور ملک پاکستان ہے. مولانا فرمایا کہ مولانا اگر میں دیوبند جا کے آپ کو خط لکھوں تو کیا اس پتے پر خط آسانی سے پہنچے گا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب منصری جن کے مدرسے کے دائیں طرف بچے دہل حدیث, بائیں طرف امام باڑہ ہے, یا یہ لکھوں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جن کے گھر کے مشرق کی طرف لاہور ہے اور مغرب طرف مکہ شریف ہے, تو آپ کو خط پہنچ جائے گا. دیکھو جس نے تو بڑی لکھی ہے نا. مولانا یہ جالنکم شعوبن و قبائل تعارف, یہ تو تعارف اور پہچان کے لیے نسبتیں ہوتی ہیں, اور جتنی چھوٹی ہوگی. اب جب حنفی کہا تو اہل سنت ہونا بھی ثابت ہو گیا, مسلمان ہونا بھی. اب کسی اور سوال کی ضرورت نہیں رہی نا. تو نسبت چھوٹی جو ہوتی ہے یہ تعارف کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے. بڑی پوچھے گے بتائیں گے, پھر سوال پوچھے گا, پھر سوال ہوگا, یہاں سوال سارا ختم ہو جائے. تو آپ بڑی نسبت بیان کرتے, چھوٹی بیان نہیں کرتے. کیونکہ تاکہ سارے عیب اور گناہ جو ہے وہ چھپے رہے. بڑی جس میں تو کنجری بھی بیان کر سکتی ہے، حرامی بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن چھوٹی جس میں تو حلالی ہی بیان کر سکتا ہے. تو عرض بھی یہ کر رہا ہوں، اب حضرت رکانہ کی وہ جو روایت ہے، پہلا راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق. اور محمد بن اسحاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کو تقدیر کا منکر تھا، کوڑے لگے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آخر میں فیصلہ زبیب یہی لکھتا ہے کہ میرے نزدیک حسن الحدیث ہے، حسن. اور آگے لکھتا ہے کہ یہاں منفرد ہو پھر اس کی حدیث منکر ہوتی ہے. اب یہاں یہ منفرد ہے، بلکہ بخاری کا دوسری صحیح حدیث کے یہاں لفظ بتا ہے، تو یہاں تو یہ منفرد ہے کہ رات کل فلی وہاں بھی منفرد ہے، کیونکہ بخور کے ساتھ شاگرد ہے نا، یہ سب سے الگ مطلب بیان کرتا اس کا. اور تو اس میں لفظ تین نہیں آیا. اگر تجھے کہنا تین طلاق، تو تین تو حساب کا حصہ، اس کا معنی دو نہیں ہو سکتا، ایک نہیں ہو سکتا، پانچ. اگر لفظ ہنسا تین کا بولے تو پھر اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ پہلے درجہ کا بے وقوف اور جاہل ہے. اس میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک کہتا ہے کہ زید نے عمر سے 1500 روپیہ لینا ہے، 1500 روپیہ. اب کوئی پوچھتا ہے کہ 1500 کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب تو بتائیے نا، 1500 کا مطلب تو بتائیے نا، کیونکہ یہ ہنسا ہے. اب وہ پوچھے کہ 1500 کا کیا مطلب ہے، وہ لکھے 1500، 5 + 1 = 6، 0 کو گیو میں 5 کا مطلب 6 روپئے ہے، 1500 کا مطلب 6 روپئے ہے. اب مطلب پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے اور مطلب بتانے والا بھی بیوقوف ہے نا. اب یہ کہ یہ الفاظ تاکید کے لیے تھے یا تاسیس کے لیے، الگ الگ طرح کی تھی. اب اس میں دیکھو نا، آپ کہیں کہ وہ تیر صاحب، تو کوئی نہیں پوچھے گا تیر کا کیا مطلب ہے. آپ نے سر 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 سر، اب آپ نے یہ لفظ کتنی دفعہ بول دیا، ہنسا کو نہیں بولا درمیان نے، تو آپ پوچھنے کا ہمیں کتنے سانپ ہے، آپ کہیں گے ایک یا دو. چور 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 بچ رہا ہے، تو یہ لفظ چور تاکید کے لیے ہے. اب اگر کوئی یہ پہلے کہہ دے دو چور، تو پھر کوئی بیوقوف یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے ہیں. اور اگر وہ کہے چور 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 چور، تو پھر پوچھنا پڑے گا بھائی کتنے ہیں، وہ کہے گا دو ہے یا ایک ہے یا تین ہے. اگر حضرت رکانہ نے عرض کیا تھا کہ حضرت میں نے تیر طلاق دی تھی، تیر کا لفظ بولا ہوتا، تو پھر حضرت کو پوچھنے کی ضرورت ہے. پتا چلا کہ انہوں نے طلاق 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 کہا. اب اس میں نیتیں دونوں ہو سکتی ہیں، تاکید کی بھی اور تمجید کی بھی. اب نیت دل میں ہوتی ہے، زبان میں نہیں آئی، تو حضرت نے پوچھا کہ وہ ماں عرب تب ازالے کا تیرا ارادہ کیا تھا؟ جی میرا ارادہ ایک کا تھا، اور وہ بھی قسمیں لے کر پھر اس کے ایک ارادے کو بنا بنا قسموں کے بغیر بنا. تو اگر ہم اس کو مان بھی لیں، اس جھوٹی روایت کو بھی، تو اس کا ایسا معنی لیا جا سکتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے موافق ہو، کیونکہ ہمارے ہاں احادیث میں ٹکراؤ کی پالیسی نہیں کہ ضرور ایک کا معنی ایسا کرنا جو دوسرے ٹکرائے. تو اس کا اگر یہ معنی لے لیا جائے کہ انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا طلاق طلاق طلاق، تو یہ ہنسے والی بات سمجھ آئی ہے نا. جب تیر کا لفظ بول دے گا تم تیر چور، تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے ہیں، لیکن جب شور بچاؤ گے چور 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 چور، آپ پوچھنا پڑے گا کتنے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک لفظ 7 دفعہ بولا ہے. جب آپ صاف ہی کہہ دیں گے دو سانپ، اب کوئی پوچھتا ہے کہ دو کا کیا مطلب، تو پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے اور بتانے والا بھی بیوقوف ہے. اور اگر آپ نے کہا چور چور چور، اب پوچھنے کا بھی ہے کہ پتہ نہیں ہے کتنے چور. یہ آپ پہ مثالیں سمجھا رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تو دیکھو یہ جو حدیث ہے وہ دو یوگ کے پاس چیزیں ہیں، ایک تو وہ مسلم والی کہ تین ایک ہوتی تھی، اس کی میں نے بالکل عام طور پر وضاحت خود ابن عباس سے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ وہ غیر مدخولہ کے لیے ہے، وہ بھی جب طلاق 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 کہا جائے، اور یہاں 10 بچے ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ایک ہی ہوئی ہے جی دیکھو نا، اس کو کہتے ہیں یوہر نے پورن کالے میں بواز ہی حدیث کسی موقع کی ہے، لگا کسی اور موقع پر رہا کر رہے ہیں، یہودیوں کا طریقہ جو ان کو بہت پسند ہے، اس طرح حدیث رکانہ میں جو صحیح الفاظ ہیں وہ بتا کے، اور بتا کا میں نے مطلب بتایا کہ کاٹنا. اب اس میں نیتیں دو ہو سکتی ہیں، حق رجت کاٹا جائے یا حق نکاح ہی کاٹ دیا جائے. اب نیت تو دل میں ہے نا، کہ پوچھنا بڑا مہارت تب اضالے کا، تیرا ارادہ کیا تھا؟ واللہ مہارت تو اللہ وزن، اللہ کی قسم ایک کا ارادہ تھا. اب دیکھو بات صاف ہو گئی کہ اس سے ایک کا ارادہ تھا تیر کا، تو میں نے بتایا کہ اگر دل میں تیر کی نیت ہوتی تو پھر بھی تیر پڑ جاتی، اس سے واضح دلائل اور کیا ہو سکتے. لیکن غیر مقدنا قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتا ہے، اسے جو ضد کر رہی ہے حنفیوں کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف، اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ تینوں طلاق یہ تیر ہو جاتی ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں. یہ بات دو چار نام پیش کیا کرتے ہیں، میں نے پوری وضاحت کر دیا ہے. اصل میں کہیں وہ نام مجمل ہیں، ان کا قول کہیں مفصل ہے، جہاں مفصل ہے وہاں وہی بغیر مدخولہ کے تین طلاق کا مسئلہ ہے، اور یہ اس کو مدخولہ پر بلکہ 20 بچے بھی ہو تو اس پر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا بیچاروں کا یہی طریقہ ہے، حدیث کا ایسا غلط استعمال کرتے ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہوا کہ اب میری ضرورت باقی نہیں رہی، حدیث کو بگاڑنے کے لیے یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ اب میری ضرورت باقی نہیں رہی. تو اس لیے قرآن پاک بھی یہی بتاتا ہے کہ طلاق تیر تیر ہی ہوتی ہے، اس نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ جی اس طرح دو تو ایک ہوگی، اس طرح دو تو ایک ہوگی. یہ جگہ ہم گئے برادرے کے لیے، یہ تو بیچاری دے دیا برادرے کا لکھ کر. اب اس زمانے میں سواد اعظم بنی تھی، یہ بھی اس میں شامل تھے غیر مقرر، ادھر جا کے چیلنج دے دیا ہے. ادھر مولانا حبیب اللہ صاحب رشیدی رحمۃ اللہ علیہ تھے صدر ضلع کے، پور کے پاس آ کے نتنے کر رہے ہیں، تو وہ جی غلطی ہو آپ روک دیے بھی نہ جائے. ایک بڑی صاحب میرے پاس آئے، وہ کاڑے جب وہ آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آئے میرے پاس بھائی صاحب، وہ میں مولانا حبیب اللہ صاحب نے ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں نے کہا اگر تو پیغام یہ ہے کہ مناظرے پر نہ جانا تو مجھے نہ سنانا یہ کیونکہ میں نے جانا ہے، اگر کوئی اور ہے تو پھر سنا دو. کہتا پیغام تو یہی ہے. میں نے کہا میں نے جانا کہ جو آئے تھے رو رہے تھے کہ مناظرہ بند ہو جائے، تو دیکھو میں جاؤں گا وہاں تو بند کرا لیا کہ چلو نہ ہونے دے، لیکن میں یہاں سے ضرور جاؤں گا. جی انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں پہنچے گا، میرے کو جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ. ہم چلے گئے، راستے میں چیچا بتری اڈے میں اتر کر عصر کی نماز پڑھنی تھی، اڈے میں سے میں بھی عصر کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے باہر نکل رہا ہوں تو آگے آگے ارشاد اللہ قصری، پیچھے 7 مولوی غیر مقلدوں کے جو مناظرے کے لیے جا رہے ہیں. اب میں نکل رہا ہوں، آگے آگے ارشاد اللہ قصری تھا، میرے کہا السلام علیکم. مجھے دیکھے تو باہر ہے، پیچھے کہنے کا تم تو کہتے وہاں بھی جا رہا، یہ تو جا رہا ہے، میں نہیں جاتا، میں یہی سے واپس جاتا. اس کی بنتے کریں کہ نہیں چلو ہم مناظرہ بند کر لیں گے. ہم پہلے فارغ ہوئے تھے، ہم آگے بیٹھ گئے، وہ آ کے پیچھے بیٹھ گئے بےچارے. وہی بڑی مبشر صاحب جو مجھے روک رہے تھے وہ بھی ساتھ تھے. میرے خیال تم تو کہتے برقی آدمی جائیں گے، یہ تو جا رہے ہیں، جو نے جھوٹ بولا. وہاں جب اترے جا کے بس سے تو میں تو اپنی مسجد میں چلا گیا، وہ ادھر چلے گئے. مجھے کہتے تمہاری صاحب آپ اکیلے آ گئے ہیں، وہاں تو 70 مول بھی پہلے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے دائرہ بنایا ہوا ہے، درمیان میں پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے، پانی پی لیتے ہیں، پسینہ پوچھتے ہیں، حوالے نکال رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا، کہتا اب میں گھبرا گیا ہوں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں آپ اکیلے ہیں. میں نے کہا کہ وہ اتنے زیادہ بھی ہیں کسی کے چہرے پر خوشی ہے؟ کہتا خوشی تو کسی کے چہرے پر نہیں ہے، خوشی تو کسی کے چہرے پر ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تم نے لطیفہ سنایا. میں نے کہا مولانا رہی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اصل کے خلاف لکھا، صدیق اسد پیارے دے دیا مناظرہ کر لو، یاسر کی یاد ہوتی ہے، لکھ دیا کہ میں تیار ہوں مناظرے کے لیے. تمہاری صدیق اسد نے سوچا تھا کہ ڈر جائے گا، لکھ دیا میں تیار ہوں مناظرے کے لیے، دیکھا کہ مولانا آپ نے بے سوچے سمجھے جلدی سے چیلنج قبول کر لیا ہے. یہاں علماء کی ایک جماعت ہے، آپ کس کس سے مناظرہ کریں گے؟ وہ لکھا کہ جماعت مدرس ہوتی ہے، میں مظفر ہوں اور مظفر مدرس سے نہیں ڈرا کرتا. تو میرے کہا وہ اگرچہ ستر ہیں وہ جماعت ہے مدرس ہے، اور میں تو مظفر والا بلا ان سے میں ڈرتا نہیں ہوں. اب بڑا جناب ادھر تیاری ہو رہی ہے، ادھر ایک دوسرے کی بنتیں کر رہے ہیں کہ بند کرا دو مناظرہ، کس طرح بند کرا دو، قربان کرا دو. اب دیکھو ان میں شرارت کا ایسی ان کی فطرت ہوتی ہے نا، وہی بول کے ایسا سادہ آدمی کہ بھائی مناظرہ ہم نہیں کرتے، آپ بھی اسے کہیں کہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی، والا بھی ویسا بھی کہتے نہ کریں کہ چلو وہاں جاتے ہیں اور وہاں ہم بھی اعلان کرتے کہ مناظرہ نہیں ہے. بڑا خوش آ رہا ہے آگے آگے پیچھے وہ آ رہے ہیں کہ یہ کس لیے آ رہے ہیں کہ جی اعلان کرنا ہے کہ مناظرہ نہیں ہے. میں نے کہا ان کی مسجد میں سپیکر نہیں ہے، وہاں کے اعلان نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تم بے وقوف ہو، یہ ہم کہیں گے کہ ہم مناظرہ کرنے کی آئے تھے، انفیوں نے کہا کہ ہم مناظرہ نہیں کرتے، اور اسی جھوٹ پر یہ چلتے ہیں. پھر اشتہار وہ پھیلے گا، دو مہینے میرے لیے مصیبت رہے گی، مجھے سے کہا آ جائے گی جی آپ ہار گئے مناظرے میں، جی آپ مناظرہ کیوں نہیں کر کے بھاگ گئے. یہ بکے تک اشتہار پہنچاتے ہیں پھر کہ امیر بھاگ گیا ہے، صرف ہمیں شکست سلگی ہوئی ہے. اب میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا خبردار وہاں جب بھی مجھے چلو اور وہیں آ رہے ہیں مناظرے کے لیے، کیا نہیں تمہارا ہے. اب ہم نے سپیکر لیا، دو چار روپیے لی چوک میں، ادھر مسجد ہماری تھی ادھر ان کی تھی، وہاں چار روپیے رکھ کے سپیکر رکھ لیے، اور میں نے تو یہ شروع کر دیا. میں نے کہا دیکھو یہودیوں کا مذہب تھا کہ ہزار طلاق دے کے بیوی رکھ سکتے ہو، اسلام نے آ کر اس بات کو ختم کر دیا کہ اب زیادہ زیادہ تین طلاقوں کا حق ہے، اس سے زیادہ. یہ کہتے ہیں ہم نے یہودی مذہب رائج کرنا دنیا میں، ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام رائج کرنا ہے، یہ ہے ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ. آگے بھاگے ہاتھ جوڑتے ہوئے نکلے، ٹھہرو ٹھہرو ہم تیار کر تیاری کرتے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو ہم تیاری کرتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں. ایسے بھوک رہے ہوئے اٹھے، ایک دور میں ایک طلاق دینا سنت ہے، ایک دور میں ایک طلاق دینا سنت ہے، سب شور مچا رہے ہیں. پھر کہا ایک ایک طلاق دو سنت جو بیویوں کو ہے تاکہ لکھ کر مجھے بھیجو تاکہ سنت ادا ہو جائے اور پتا چلے کہ سنت ادا ہو گئی ہے. بھوکھلاٹ کا ہی آ رہا ہے نا، ایک طلاق سنت ہے، ایک طلاق سنت ہے، ایک طلاق سنت ہے. پھر کہا جلدی کرو سب ایک طلاق دے کے بھیج دو مجھے تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے، پھر اگلی بات شروع کر لیں گے. اب عوام کا مجمع تھا، دیہاتی لوگ تھے. میں نے کہا دیکھو یہ سنت کے ملک ہے، خود ہی سنت کہتے خود تلاش دیتے، اسے کہو سنت کا عمل کرے. کہ سنت کا یہ مطلب نہیں ہے، سنت کا یہ مطلب نہیں ہے، میرے پہ رفا جانے کی سنت میں یہ مطلب نہیں ہوتا، وہ دیتے ہو وہاں بھی یہی مطلب ہوگا، اور مطلب ہوگا اس کا. اس کے بعد پھر یہی لے کے آئے نا یہ مسلمان کہ جی اس پر آپ، میں نے جب سارے راوی پر جرا کی تو سنی نہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. سالس تین پروفیسر سالس بیٹھے تھے، بولے فیصلہ لے کے ہمیں دے دیا کہ ہرجیوں کے دلائل مضبوط ہیں اور قوی ہیں اور یہ جیت گئے، غیر مقدموں کے پلے کچھ نہیں ہے. وہاں بولنے نہیں، تین ماہ کے بعد میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو ایک نوجوان آیا کہ آپ کا نام امید صاحب ہے، اچھا آپ ہی ہارے تھے نا وہاں چھات چاک میں جیتا وقت، کس نے کہا؟ تو یہ کراچی کا ارسالہ صحیح بھائی حدیث، وہ لے کے بیٹھا تھا، دیکھو لکھا ہے واسط امین اکاڑوی کی ذلت میں شکست. پنجاب میں آ رہے ہیں وہاں نام نہیں لیا، وہاں بولے نہیں، اور کراچی سے چھپ گیا واسط امین اکاڑوی کی ذلت میں شکست، کہ وہ جی جوتے چھوڑ کر بھاگ گیا جی، وہ یہ ہوا جی، وہ ہوا، کتابیں بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں ان کو کتنا مزہ آتا ہے. تو میں جامعہ امدادیہ میں اسی طلاق ثلاثہ پر درس دے رہا تھا، ایک پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، وہ مجھے بعد میں کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دو پروفیسر ہوں، اب ریٹائر ہو گیا ہوں، کئی شہروں میں کہیں پانچ سال کہیں پانچ سال کہیں رہا، تو میں رحیم یار خاں میں تھا تو ایک پروفیسر اور بھی تھا، وہ بھی اچھا تبلیغی بھائی تھا، اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی. اب یہ غیر مقلد تو تراش کرتے ہیں نا، وہ سارے مولوی اس کے پیچھے پیچھے پھرے، دیکھو ہمارے پاس فتویٰ ہے تو بیوی کو لے آؤ، ایک آ جائے دوسرا آ جائے تیسرا آ جائے، کبھی اس کو حدیث دکھائے کبھی کچھ دکھائے، کہتا وہ آ کر مجھے آ کے کہنے لگا کہ یار وہ حدیث ہی دکھاتے وہ بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھا کہ یہ تو غلط دھوکہ دیتے ہیں، غلط تربیت کرتے ہیں۔ خیر ان کے کہنے سننے سے وہ بیوی کو لے آیا، کہتے ہم نے اس سے بائیکاٹ کر دیا کیونکہ تو بالکل غلط ہے۔ یہ علامہ شامی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی مفتی جب کوئی قاضی فیصلہ کر دے، مفتی فتوا دے کہ یہ تری طلاق ایک ہے، تو وہ مفتی نہیں شیطان ہے، شیطان کا لفظ لکھا ہوا۔ اور عالمگیری میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا اور تین طلاق اپنے کان سے سنی تھی، یعنی دوسرے سے نہیں سنی کہ اس میں کوئی خشبہ ہو کہ شاید کیا تھے، اپنے کان سے تین طلاق سنی تھی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کے ساتھ جائے، تو عورت کو قدر اختیار نہیں کہ اسے قریب آنے دیں، بلکہ اگر کوئی اور صورت نہیں بنتی تو اس کو زہر دے کے مارنے کی اجازت ہے، قتل کرنے کی کام کو مار دیں، تو قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں جو اتنا سخت مسئلہ ہے، لیکن غیر مقلدوں کا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ تو حرام کروانے پر بڑے خوش رہتے ہیں، اب وہ سارے پی آر دن پیچھے لگے رہے، وہ بیوی کو لے آیا، کہتے ہم نے بائیکاٹ کر دیا، بالکل بول چال بند کر دی۔ اب وہ ایک دن بھی برداشت نہ کر سکا، رونے لگا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ آ کر تہجد پڑھتے ہیں، نمازی آدمی ہیں، آپ استخارہ کریں اس مسئلے میں۔ استخارہ حرام کو حلال کر دیتا ہے، دیکھو جب تو دونوں چیز سے حلال پہلے ہو تو ایک طرف رجحان اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے نا، استخارہ حرام کو حلال کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں آپ استخارہ کریں، آپ استخارہ کریں، لیکن ان کے لیے استخارہ ہوتا ہے نہیں کہ نہیں نہیں آپ کریں۔ کہتا اس نے میرا مجبور کیا، میں رات کو استخارہ کی دعا کر کے سو گیا۔ کہتا میں اپنا خواب آپ کو سناتا ہوں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا وسیع میدان ہے اور بڑی دنیا وہاں بیٹھی ہے، یہ اسٹیج لگا ہوا ہے، کرسیاں بچھی ہوئی ہے اور تین پھانسیاں ہیں وہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھی یہ کیا قصہ ہے کہ جناب نبی اقدس تشریف لا رہے ہیں اور وہ یہاں فیصلہ سنائیں گے مجرموں کو؟ جب میں نے یہ سنا تو میں خواب میں کہہ رہا ہوں دل میں کہ کیا اچھا ہوتا وہ پروفیسر خود یہاں ہوتا تو حضرت پاک سے پوچھ لیتا مسئلہ، اتنا اچھا موقع حضرت شریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ باقی وہاں کھڑا ہے، میں نے کہا بھائی آپ مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا، حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت دور سے نظر آئے، لیکن کوئی آدمی کھڑا ہو کر آگے نہیں چلا، بس کھڑے ہو گئے تقریباً، آگے نہیں چلے تاکہ شور نہ بجے۔ حضرت شریف لائے اور کرسی پر جلوہ فروز ہوئے، ساتھ خلفائے راشدین ہیں۔ اور جو میں نے عجیب بات دیکھی کہ اس پروفیسر کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے جو حضرت قریب آ رہے ہیں، اور قد کم ہوتا جا رہا ہے، حضرت قریب آئے تو اتنا سا قد رہ گیا اس کا۔ جب حضرت جلوہ فروز ہوئے تو دو آدمی پیش کیے گئے ان کے سامنے، پھانسیاں تین تھی، دو بزرگ پیش کیے گئے کہ حضرت ان کے بارے میں فیصلہ سنائے۔ تو حضرت نے بڑے غصے کے لہجے میں فرمایا وہ تیسرا زانی پروفیسر کہا ہے، لاؤ اس بدماش کو، کراؤ پھانسی۔ وہ پروفیسر کہتے کہ میں نے تو یہ سنا تو میری چیخ نکلی آگے کھل گئی، تب مجھے یہ نہیں پتا اسے پھانسی دی گئی ہے یا نہیں۔ جب میں نے حضرت کا یہ لہجہ سنا کہ لاؤ اس زانی بدماش پروفیسر کو، کراؤ پھانسی پر اسے، تب میری تو آنکھ کھل گئی۔ صبح میں آیا، میں نے اسے کہا بھائی میرا بھی وضو، تو بھی وضو کرے اور قرآن لا کے میرے سر پر رکھ دے، بھیجا کر میں جو کچھ میرے خواب میں دیکھا ہے تجھے بتا دوں۔ جب میں نے سنایا تو اس نے بیوی کو نکال دیا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ حرام حلال کا، یاد رکھیں۔ اس میں تو اگر کوئی فتویٰ بالفرض دے بھی، اب دیکھیے نا، عام فہم مثال دے نا، کہ ایک آدمی نے آپ کو گلاس کا دودھ کا گلاس دیا، دوسرے نے کہا کہ اس میں زہر ہے نہ پینا، اب اگر آپ کو جان پیاری ہے تو آپ کہیں کہ بھائی چلو نہ بھی ہو میں نہیں پیتا، کیوں شک میں پڑوں کہ ہم کا موت واقع ہو جائے گا، تو احتیاط اسی میں ہے نا۔ اب جس کو جان پیاری ہوگی وہ نہیں پیے گا، اگرچہ دو کہہ رہے ہیں زہر نہیں، ایک کہہ رہا ہے زہر ہے، تو پھر یہ نہیں پیے گا، یہ ضرور میں نے پینا۔ اس طرح جس کو ایمان پیارا ہے وہ غیر مقلدوں کی بات نہیں مانے گا۔ جس کو ایمان پیارا نہیں اپنا ایمان اس نے خراب کرنا ہے وہ غیر مقلدوں کے پیچھے لگ جائے گا. قاری سید الرحمان صاحب مفتی عبد الرحمان صاحب کے بھائی ہیں نا, میں نے وہاں ان کی بسنے میں تکلیف کی تو طلاق سلاسہ کی چیٹائی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی, تو کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت ہنس رہے تھے. پر میں بری کے قریب ایک گاؤں میں گیا تو فجر کی نماز بچت تھی, قریب میں گیا پڑھنے تو وہ ایک امام تھا اور ایک پیچھے مقدی تھا, دو نماز پڑھ کے بیٹھے تھے. میں نے جا کے اپنی نماز پڑھی, تھے غیر مقلد. وہ دو سال کے بعد پھر وہی جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ سات مقدی اور ایک امام ہے. تو میں نے بات کی گھر والوں سے, جہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اچھا بیٹھتی ہے, دیکھو نا سات آدمی سے سال میں منا رہی ہے. تو وہ ہنس پڑے کہ جی امام صاحب کی بیت کا کوئی دخل نہیں, سارا طلاقوں کا دخل ہے. جنہوں نے تین تین طلاقیں دی تھی اب حنفی ان کو بس بھی آنے دیتے, نکال دیا ہے. تو اب بےچارے یہاں آ جاتے ہیں تو یہ ساری آبادی ان کی طلاقوں کی وجہ سے ہے, جو حرام بیوی رکھتے ہیں وہ غیر مقلدوں کے پاس آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بےچارے اس مسائل میں طلاق ثلاثہ کے بارے میں بات کی وضاحت سے سمجھ آ گئی. کوئی پرچی باقی ہے تاکہ غیر مقلد کے مضمون ختم کریں؟ کیا مطلب اپنے کسی مولوی کے دوئے کہ جس طرح اس نے یہ سوالات کیے آپ حدیث میں دے, دیکھو ابھی تو وہ بالکل جھوٹا کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ اس یہ بھی تمہارا عمل ہے حدیث نہیں ہے, یہ بھی عمل ہے حدیث نہیں ہے, یہ بھی عمل ہے حدیث نہیں ہے, تو اس کو رکھ کے چھپا کے کیا کرو گے؟ جب میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹے والے حدیث ہو, تمہارے پاس حدیث نہیں ہے مسئلے میں, تو تمہیں تو جیسے رات گھر پڑے گلے پڑتے ہیں مولویوں کے کہ یہ ہے ٹیپ, اس کا جواب ٹیپ کراؤ, میں حدیثیں لے کر جاؤں گا, ورنہ میں وہاں منہ نہیں دکھا سکتا. آپ جا کے ان شاء اللہ آپ نے کہا ہے, دیکھیں گے کل آپ لے کے آتے ہیں. یہ نہیں اعتراض ان کا صاحب پانچ کا تھا اور صحابہ کا تھا, یہ تو اس میں سرکار فطر کی بحث میں پوری بحث ہوتی ہے, اس میں تو کوئی ایسی متفاد نماز کے لیے جو الفاظ سے کرتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلائل چار ہیں, کتاب, سنت, اجماع اور قیاس. ہم کب کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ حدیث میں ہوتا ہے؟ دوسرے یہ کہ انما الاعمال بالنیات, تو نیت تو ضروری ہوئی نا. اب حج کی نیت جو زبان, یہ کہا کرتے ہیں نیت دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں ہوتی. حج کی نیت کے الفاظ آتے ہیں نا بخاری مسلم صاحب نے, اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ نیت صرف دل سے ہوتی ہے زبان سے نیت ہے, وہ جو حضرت نے حج کے الفاظ فرمائے وہ الفاظ نیت ہیں یا نہیں, ان کا جھوٹ کھل گیا نا. اور حدیث حدیث میں ہم نے اس پر حدیث نقل کی ہے. اب پہلے مسئلہ سمجھے, مسئلہ کیا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل نیت دل سے ہی ہوتی ہے. اب صحابہ میں اور ہم میں ایک فرق ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ نے حدیثیں پڑھی کہ جب ہم حضرت کو دفن کر چکے تھے ہمارے دل کچھ بدل چکے تھے, اور آج تو حال بالکل دور ہے نا حضرت سے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ دکان پر بیٹھے پھر بھی دل مسجد میں آئے, وہ گھر بیٹھے پھر بھی دل, اور ہمارا حال ہے کہ بس بھی ہے پھر دل دکان پر ہے. ہم دل کو ادھر لاتے ہیں یہ بھاگتا ہے, وہاں یہ تردد نہیں تھا. اس تردد کو ختم کرنے کے لیے اگر زبان سے بھی دل کی نیت کو تقویت تاکید کر لی جائے تو یہ احداث للدین ہے, احداث کے دین نہیں. کیونکہ ایک فرض کا مقدمہ ہے نا, مقدمہ تو واجب ہے, تو بہتر یہ ہے کہ زبان سے وہ تردد ختم کر لیا جائے. اس لیے یہاں آپ کو تین قسم کے فتوے ملیں گے. فتح القدیر والا یہ لکھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے زبان سے نماز کی نیت کرنا, اور مجل صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بدعت صحیحہ ہے زبان سے نیت کرنا. اب ان دونوں فتووں میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ, وہ کہتے ہیں بدعت صحیحہ ہے, تو یہ اصل میں الگ الگ فتویٰ ہے. اگر دل کی تاکید کے لیے زبان سے کرے تو چونکہ یہ احداث للدین ہے اس لیے بدعت حسنہ ہے, اور اگر کوئی زبان سے نیت کرے دل سے کرے نہ سرے سے تو یہ چونکہ فرض کے لیے مبین تاکید نہیں بلکہ فرض کی رابع ہے, اب یہ بدعت صحیحہ ہو گیا. تو دل کی تردد کو ختم کرنے کے لیے کرے گا زبان سے تو یہ بہت ہنسنا ہے، اور اگر کہے صرف زبان سے دل میں نیت کرے ہی نہ تو چونکہ یہ ایک فرض کی رافع ہے اب یہ بہت سیاح ہو جائے گی. اور مسلمان میں ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک دل قائم نہیں رہتا جب تک زبان سے اس کا تاکید نہ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے دلیل ہے، مسلمان میں یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں مسئلہ یہ سجدہ تلاوت اگر چار مرتبہ پڑھا جائے تو وہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں طلاق بھی ایک ہوتی ہے، تو یہ سجدہ تلاوت پر قیاس کرنا نفس کے خلاف قیاس ہے. قیاس تو تیمم کی جگہ ہے نا، پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرتا نا آدمی، اس لیے جو قیاس نفس کے خلاف ہو وہ سب کے یہاں مردود ہے. تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ شیطانی قیاس ان کے حصے میں آیا ہوا ہے، یہ جب بھی قیاس کرتے ہیں نا نفس کے خلاف کرتے ہیں. ہمارا قیاس نفس کی تشریح کے لیے ہوتا ہے، ان کا قیاس نفس کی تردید کے لیے ہوتا ہے. یہ تو نیت والی چیک ہوگی نا. کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک حنفی غیر مقلد ہو گیا ہے، بشے بنانا چاہتا ہے، اس کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ تو بشے زراعت سے روکنا چاہیے یا نہیں؟ جی جب وہ آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو بس نے زرا رہا ہو، اس لیے اس کے نوکری میں تو آپ کو سواب ہوگا. یہ جنگل خیر میں ایک نئی بس بنا لگے تھے نا پہاڑ میں، اس کے دو چار میل آگے، وہاں درخواست دے کر انہوں نے فتح پور مثال دی، پولیس کو درخواست دی، پولیس سیٹ بھی اٹھا کے لے گئے اور نئی بس بند دی. پھر ایک اور جگہ آگے کہ مجھے دشہرہ کے قریب ایک مدرسہ بنانے لگے تھے، بڑے پیسے خرچ کیے. وہاں پہ پیر صاحب تھے اس علاقے کی، مجھے اس میں نام یاد ہی، ان کا ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے مریضوں کو حکم دیا کہ سب دیواریں اکھاڑ دو لے جاؤ. اب انہوں نے درخواست دے دی ڈی سی کو، اور وہ پیر آنگن کمیٹی کا ممبر بھی ہے. ڈی سی نے ساری آنگن کمیٹی کی وہ میٹنگ طلب کر لی، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لکھا کہ امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہاں ان کا کوئی گھر نہیں قریب. اب یہ روز کہیں گے حنفی مشرق، حنفی بے نماز، حنفی مشرق، تو روز لڑائی ہوگی، تو روز مقابلے بنے گے نا. تو اس سے بہتر نہیں کہ پہلے بندوبست کر لیا جائے، تو اس لیے پہلے اس کا بندوبست کرنا چاہیے، مسجد زرار کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ نہ بنے. اکثر طلباء کے تین کتاب حدیث ہے، حدیث مجموعہ ارشاد دین سفر کی ضرورت ہے، ہم یہاں منگوا دیں. اب تو شاید وہ آئے یا نہ آئے، جلدی فیصلہ باد سے وہ بھیجتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمیں منگوا دیں، ہم بچوں کو تقسیم کر دیں گے، لیکن پھر مجھے یاد ہی رہا اس سلسلے میں. اب جاتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ اگلے سال ضرور لے آنا. اب اس سال کا من کہہ گئے تھے، اس سال تو آپ آ گئے، اگلے سال ضرور پتہ بھیج دینا، پھر ہم ان کو تقسیم کر دیں گے. صاحب کے ساتھ فلا تحل ہوتا کن کیا جاؤ جن گہرا، اس کا فدیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت المفسدین کے عقائد نظریات کے جوابات سے مطلب ہمیں، یہ جماعت المفسدین والا مسعود احمد ہے، یہ اصل میں پنڈی سے پہلے ایک اسٹیشن تھا چک لالا، چھوٹا اسٹیشن، یہ وہاں کا آدمی ہے، بریلوی تھا، یہاں آیا ملازمت کے سلسلے میں. تو جس دفتر میں یہ کلرک لگا وہاں دو چار آدمی غیر مقلد تھے غرباء الحدیث والوں کے، اب یہ پھر ان کے ساتھ مل کر غیر مقلد ہو گیا. یہ ٹھٹھے کا ایک آدمی سجاول کا نواب محی الدین حنفی تھا، اس کے رشتے دار رہتے تھے جہاں یہ اس کی رہتی، اس کے ساتھ ہمسائے تھے، اس کے ساتھ اس کی بحث شروع ہو گئی تحریری. وہ اس نے تلاش حق کے نام سے شائع کی تھی، پہلے غرباء الحدیث کی طرف سے شائع ہوئی تھی تلاش حق، اتنی موٹی کتاب تھی، اس میں وہ ساری باتیں یہ لکھتا رہا. اب وہ جو اعتراض کرتا اس کا تو جواب نہیں تھا، یہ اپنی کہانی میں اعتراض کرتا. آخر وہ جو تھا نواب محی الدین وہ غیر مقرر ہو گیا. اس طرح اس نے گھر نماز پڑھنی شروع کر دی، اس نے سارا قصہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ جب انہوں نے کتاب چھاپی تو پھر یہاں کا کوئی حنفی عالم تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا. اب یہ نظر برار کے حوالے لے کے بھیجے، حضرت اس کے حضرت عمر جی کے حوالے لے کر بھیجے. اب اس کو جواب نہ آئے. اب اس نے سوچا کہ اب اہل حدیث بند میں چھوڑنا چاہیے کوئی اور جماعت بنا لے. تو چونکہ وہ ربائل حدیث والوں میں امام ہوتا ہے نا, پہلے امام عبد الوہاب تھا, پھر عبد الستار تھا, آج کل عبد الرحمان سلفی ہے, اس لیے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ ہم پکڑتا ہے نا, اسے بھی امام بننے کا شوق ہو گیا. اس نے پھر اس میں چھوٹی سی فرقی الگ کر لی, اس کا نام رکھا جماعت المسلمین, اور یہ 10 سال غربائل حدیث کی ذیلی شاخ رہی. 10 سال کے بعد جب دیکھا کہ اس میں رہنے سے وہ جو غیر مقدموں کی کتابیں ہیں ان کا جواب کرنے پڑا وہ مجھے آ نہیں رہا, اس لیے اس نے اہل حدیثوں کو کافر کرنا شروع کر دیا. اور 10 سال کے بعد یہ ان سے الگ ہو گیا. اب یہ پہلے حنفیوں کو مشرک کہتا تھا, میں حدیثوں کو بھی کافر کرنے لگا, اور اس نے اپنے نام جماعت المسلمین رکھ کے وہ اپنی جو فرقی تھی وہ الگ کر لی. اب وہ جو پہلی کتاب تلاشی آپ پرانی کہیں مل جائے آپ کو تو اس میں اپنے آپ کو یہ حدیث لکھتا ہے. اب بعد میں 10 سال کے بعد اس کتاب کے خطرے وغیرہ کر کے چھوٹی سی کر کے اس کا خلاصہ تلاشی حق کے نام سے اس کو شائع کیا. آج کل وہ اتنی رہ گئی ہے, پہلے اصل کتاب اتنی میرے پاس پہلی بھی ہے بعد باری بھی ہے. تو اس نے وہ خلاصہ تلاشی حق جو لکھا, اب تجلیات صدر میں اس پر جو میں نے مضمون لکھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہ مسلم کس کو کہتے ہیں, اب ان کے ہاں مسلم کی تعریف کیا, ہمارے ہاں کیا, ہمارے ہاں جو ضروریات دین ساری باندھے وہ مسلمان ہے, جو ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے یا تعویل باطل کرے. ان کے ہاں ساری ضروریات دین باندھنے کے بعد بھی مسلم نہیں جب تک مسعود کو نہ مانے. ویسے کہتے نہیں ہم قرآن دیس مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن دیس کا دعوت ہو غیر ان کو تم غیر مسلم کیوں کہتے ہو. تو اصل میں نہ ان کے ہاں قرآن ماننا اسلام ہے, نہ سنت کا ماننا اسلام ہے. جو مسعود کو مانے گا امیر وہ اس مسلمان ہے, جو اس کو نہیں مانتا وہ بے شک قرآن مانے جو چاہے کرے. اب جب میں یہاں تھا تو یہ خلاصہ تلاشیا چھپی جب آئی میرے پاس آئی تو میں نے ایک مولوی صاحب کو بھیجا, وہ آج کل قطر میں ہے, ضیاء الرحمان ارشد. میں نے اس نے حوالہ دیا تھا اس میں کہ در مختار میں لکھا ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کا آدھا تناسل چھوٹا ہو, اس لیے حوالہ لکھا ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے. اور اس نے خود حدیث لکھی ہے نا کہ بس سے زکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو میں نے کہا دیکھو اس نے خود حدیث لکھی ہے کہ آدھا تناسل کے لیے عربی میں لفظ زکر ہے. پہلے یہ دکھانا کوئی کہنا کہ در مختار میں لفظ ذکر دکھائے ہمیں کہاں ہے, وہاں ذکر کا لفظ ہوگا نا. خیر یہ چلا گیا, مسعود سے ملا, اس نے کہا جی آپ نے حوالہ دیا در مختار کا اور یہ اعلیٰ تناسل کا مسئلہ لکھا, تو ذکر عربی میں کہتے ہیں. ہاں در مختار میں کہتے ہیں ذکر نہیں ہے. تو اسے پوچھا کہ تو مولوی امیر کا شاگرد تو نہیں ہے. کہا جی میں تو یہ حوالہ دیکھا تھا تو ایک ہڈکی نے بتایا تھا کہ یہ حوالہ صحیح نہیں ہے, تو میں پوچھ رہا ہوں میں تو آپ کا آدمی ہوں. اچھا پھر بیٹھے ہمارے موری صاحب آتے جو آج کل اشفاق ہے نا عبدالدین دیا, تو میں اس کو بانی اس کو سانی لکھتا ہوں نا اپنی کتابوں میں کہ بانی اور سانی دونوں مل کر کچھ نہیں کر سکے, جواب دے دیا میرا. تو یہ آئے گا یہ دکھائے گا. کہتا یہ آیا 2 گھنٹے کے بعد, مسعود نے کہا کہ یہ اس کو حوالہ دکھائے ذرا. اب میں نے وہی طرز کیا کہ دیکھو نا مجھے تو عربی اچھی طرح نہیں آتی لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ عربی بھی اعلیٰ تناسل کو ذکر کہتے ہیں, اب یہی لفظ در مختار میں دکھائے کہاں ہے. کہتے وہ اور ادھر کی باتیں کرے حوالہ دکھائے. آخر مجھے کہنے لگا کہ دیکھیے آپ چلے جائیں ورنہ ہم پیٹا کرتے ہیں پیٹا کرتے ہیں مارا کرتے ہیں. تو کہ اس کا مطلب ہے کہ حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے, کہ بس آپ چلے جائیے یہاں سے, نکل جائیے یہاں سے. مجھے دکے دے کر نکال دیا. پھر میں نے ایک اور آدمی بھیجا, یہ کہتا ہے نا اہل سنت کہنا جو ہے یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے, اہل سنت نام ہی نہیں ہے. میرے مقدمے مسلم ہے نا, ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے تھے کہ راوی کون ہے, اہل سنت ہوتا اور روایت لیتے, اہل فطر روایت نہ لیتے. اس نے کہا کہ اہل سنت کا ذکر کہیں ہے نہیں صحابہ تابعین میں. کہ جی مسلم شریف نکالے, میں دکھاتا ہوں آپ کو. کہتا میرے پاس چابی نہیں ہے الماری کی, श्रीखा ये 500 रुपया ले ली, जब तारा दिया लेने तोड़ देते हुए और निकालते हैं, कहते तो चला जाइए, मालूम होता है कि तू बिना डोर से आया, इनका क्या करता है। ये इस पर लतीफा याद आया, वरना बक्की साहब रहते ना वहां तो हमजा वाले, उन्होंने मुझे लतीफा सुनाया कि मैं एक दिन हरम पाक में दाखिल हुआ तो इब्ने सुबैयल बैठा मेहराब में और दो तीन गैर मुकल्लद उसके पास है और वो खिलखिला के इब्ने से भी हंस रहा है और वो भी हंस रहे हैं। और जब मैं दाखिल हुआ इब्ने सुबैयल ने इशारा किया कि वो बक्की साहब आ रहे हैं, वो उठ के चले गए। मैं भी चला गया, इब्ने सुबैयल कहने लगे कि आपकी किताब में कहीं लिखा हुआ है कि इमाम उसको बनाओ जिसका जिक्र लंबा हो न छोटा हो। मैंने कहा जी मैं किताब लिया, तुम आप देख लिया अगर उसमें है तो। मैं तेरे को किताब ले गया, उसने कहा कि वो तो कह रहे थे कि असगर जकरन का लफ्ज लिखा हुआ है वहां। मैंने कहा आप देख लिया अगर है तो। लेकिन ये खाने का भी बैठकर झूठ बोल रहे थे गैर मुगल। फिर मैंने कहते मालूम बाकी सब कहते, मैंने उससे कहा कि अब तो आपको पता नहीं कि नहीं लिखा हुआ, बिल फर्ज मैं लिख देता हूं यहां, आप इतराज करें, आपको इतराज गया है। मैं लिख देता हूं कि इमाम वो हो जाए करो जकर दो, आप इतराज करें, आप तो अरबी दान है, आपकी जबान अरबी है, आप इसमें इतराज क्या है। अक्सर जकर तो मुहावरा है पाक दामन हो जा, कहते जी फला आदमी बेजबान है, क्या मतलब, तो अपनी जबान नजायज है। फला आदमी कोता दस्त है, छोटे हाथ वाला है, क्या मतलब है नजायज हाथ है। तो असगर जकर तो एक मुहावरा है कि वो इसका नजायज इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर बिल फर्ज कहीं होता भी तो गैर मुकर तो जाहिल है पढ़ने दर्जे की, आप तो जाहिल नहीं, आपकी तो जुबान अरबी, आप ऐसे मुहावरा से बात हो रही है। हालांकि हमारी किसी किताब में ये है नहीं, लेकिन मैं कहता हूं अगर ऐसी बात होगी तो वो तो ये है कि इमाम पाक नाम होने चाहिए, इसमें आपको क्या इश्काल है। इंग्लिश्वर कहने का कि ये लोग बड़े धोखेबाज हैं, हर पाक में बैठकर भी झूठ बोलने से बात नहीं आते। तो इसलिए जब फिका पर इतराज करते हैं एक कायदा याद रखे कि कभी अच्छे जबानी बात न करें, न हदीस की रफिका की किताब लाओ या वहां बैठे जहां किताब हो। अब आप जब किताब खोलेंगे ना, क्योंकि अक्सर ये आधी इबारत पढ़ते हैं, आप इबारत सामने होगी आपको फौरन जवाब वही से मिल जाएगा, कब इबारत फिका की हो या हदीस की किताब हो। तो आप ये सिर्फ इसलिए शेर हो गए हैं, हर पड़ों को आपके पास भेज देते हैं, आप समझते कि शायद ये साथी बोल रहा हो और बुखारी में ये हदीस हो या दुर्रे मुख्तार में ये बात लिखी हुई हो, फिर आप उसकी तावील शुरू कर देते हैं, उसका यकीन बढ़ जाता है कि वाकई बात है जिसकी ये तावील कर रहा है। वो फिर 20 आदमियों को जाके आपका हवाला देके बताएगा कि फलां वाली साहब के पास गया था, मैंने ये क्या कहा, ये तावील नहीं कर सके सही उसकी, लेकिन ये बात पक्की हो गई कि बात किताब में लिखी हुई, हालांकि लिखी होती नहीं। तो इसलिए अब देखिए ना, आपने सियासीता पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, अब सबके पास तो इतने वसायल नहीं थे पूरी किताबें खरीद ले, जहां आपको पूरी हिफ्ज हुई है। अब ये बुखारी का नाम लेकर झूठ बोलते हैं हर जगह बैठकर, तो आप भी समझेंगे अब याद तो है नहीं, शायद यार बुखारी भी हो, अगर शाहजू की किताबें कोई दलील होगी उनकी, फिर आप तावील करना शुरू कर देंगे। अब उन अनपढ़ों को यकीन हो जाएगा कि है, क्योंकि आकर ये फारुक तहसीन है ना, ये तवील कर रहा है बात है, इससे वो और पक्के हो जाते और फिर वो 10 आदमियों को 20 को जाकर बताते कि फलां को मैं लाजवाब कर रहा हूं, फलां को मैं लाजवाब कर रहा हूं। इसलिए गैर मुकल्लद दो बातों से डरता है, याद रखें, एक लिखने से और एक टेप से। अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरता, पक्की बात है। इसलिए जब ये बात करे किताब पास न हो तो वहां फिर बात न करे, पहले इससे लिखवा दे कि लिख कर दस्त कर दो कि ये मसला है, हम कुतुब खाने में चलते हैं। अब गैर मुकल्लद से एक फिकरा लिखवाना ये मसला है, 6 घंटे लग जाएंगे आपको लिखवाने का, तो कभी तो बड़ा रोक डालते हैं, अगर मैं लिख दिया फिर, अरे मैं लिख दिया फिर। मैं जब यहां था तो मैं ईद करने गया ना घर, तो खाने वाले आदमी खड़े थे, देखा कि आप यहां उतर जाए, यहां एक तकरीर कर जाए, फिर आगे चले जाए। میں تحریر پر بیٹھا یہ مناظر کے لیے آ گئے. اب جناب وہاں مناظرہ شروع ہوا, کتاب پاس پڑی, ایسی تو حنفی کرتے ہیں بےچارے. اب انہوں نے تاریخ بغداد کا حوالہ دیا کہ یہ جو رسالہ ہے نا جز بخاری, جز رفع جز بخاری کا, میں نے کہا اس کا راوی محمود بن اسحاق ہے ایک, اور اس کے حالات کہیں نہیں ملتے, اس کی تصدیق ثابت کرو. اس نے کہا کہ اس میں تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں اس کی تصدیق موجود ہے. میرے کا نہیں ہے. کہنے کا اگر میں دکھا دوں تو لکھ دو کہ تو اپنی شکست لکھے گا. دیکھو جھوٹ بھی ہے اور زور بھی. اب مجھے تو پکا یقین تھا کہ نہیں ہے, میں نے لکھ دیا. میرے کا تو بھی لکھ, اگر میں نہ دکھا سکا تو میں شیطان سے بڑا جھوٹا ہوگا. اب میں نے لکھ کر کہ تاریخ بغداد سے مجھے اس نے یہ دکھا دیا ہے اس لیے میں اپنی شکست لکھتا ہوں, یہ لکھ کر نیچے دس بھی میں لکھ دیے. میں نے وہ جو ڈاکٹر کے دکان پر ہوتا ڈاکٹر کی بولا, اس کا نام تھا مناظرہ غیر مقلد دیار یا بنا تھا, وہ اس کو دے دیا. میں نے کہا یہ اپنے ہاتھ میں لے, اس سے کتاب لے کر مجھے دکھائیں اور میں ابھی دس کرتا ہوں اس کا, اس سے بھی تحریر لکھائیں. اب پہلے تو کہہ جی کتاب میرے تھا, یہ بار بار اٹھایا میرے پاس ہے. اس نے کہا کہ لائیے بھی کتاب. وہ کتاب ساتھ نہیں ہے, وہ آدمی گیا فون کر دے کروڑ پکے سے آ جائے گی آدھ گھنٹے. مجھے اس نے پوچھا جو دیا غیر مقلد بنا, 6 مہینے ہوئے تھے غیر مقلد بنے, کہ آپ کو یقین ہے کہ حوالہ غلط ہے؟ بالکل پکا یقین ہے. کہتے بس مناظرہ بند کر دیں, آپ لیتے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں سفر سے, اب ہم جانے اور حوالہ جانے. 2 گھنٹے ہو گئے, 4 گھنٹے ہو گئے, نہیں آیا. آخر جناب میں چلا گیا. وہ جو تھا اس نے جب دیکھا کہ نہیں آ رہا, وہ فوراً اس نے اپنی گاڑی نکالی ڈاکٹر نے اور ملتان آیا. فاروقی کو تمہارے والے کو گھر سے جگایا, اس نے تاریخ ختیم خرید لی جائے ساری اور لے کر چلا گیا کہ بھئی یہ نکالو. کہتا ہے یہ الگ ایڈیشن ہے, اس کا صفحہ کوئی اور ہے, مجھے مل نہیں رہا. اس نے مجھے پوچھا کہ یہ کتنے ایڈیشن جب 2 چھپے تیسرا کوئی چیز جمع, اور 2 ایڈیشن میں صرف 11 صفحے کا فرق ہے. ایک ایڈیشن میں مقدمہ 11 صفحے کا, دوسرے میں مقدمہ نہیں ہے, کوئی لکھنے چھاپنے والے لگایا. 11 صفحے سے زیادہ فرق نہیں ہے کسی ایڈیشن میں. وہ کہتا ہے جی ایڈیشن اور ہے. میرے خیال پھر جھوٹ بولتا بالکل. اب وہ دیکھو اس کے پیچھے اسلام آباد گیا وہ ڈاکٹر, وہ اسلام آباد جو پروفیسر ہے تارور احمد, وہاں گیا کہ بھائی وہ لاؤ کتاب دکھاؤ. وہ کتاب ایک آدمی لاہور ادھار لے گیا مجھ سے. اس نے کہا کہ آئیے کار پر بیٹھے لاہور چلے. کہ پتہ نہیں اب وہ گھر میں ملے پھر, کہ آپ مجھے فون نمبر دے, میں پتہ کرتا ہوں گھر ہے یا نہیں. اب گاڑیاں دینی شروع کر دی. اگر قدم دیکھے اب وہاں سے غیر مقدموں کو فون کیا کہ اس کے گھر سے کیسٹ لے کر اس سے یہ نکال دو. اب اس کے بیٹے کے پاس 2 گئے آدمی کہ سنا ہے بڑی اچھا مناظرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, انہیں بھی سننا ہے, سن دے دی. اب وہ نکال کے اس کو باقی اس طرح کر کے وہ اس کو واپس دے دی. سال بعد پھر میں گیا, یہ جگہ میری تقریر تھی, وہ پھر اس کو بلایا ہوا تھا انہوں نے. وہ ڈاکٹر نکیم جو تھا وہ تو حلوی ہو گیا نا, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ آدمی بڑا جھوٹا ہے, اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تاریخ خطیب میں یہ ہے, میں اب بھی لایا ہوں تاریخ خطیب, یہ نکال کر دے. اب جرت دیکھو, جلدی سے 50,000 روپیہ نکال کر آتے, 50,000 روپئے نہ اگر تم کیسٹ میں دکھا دے, میرے تو کہا ہی نہیں تھا. یہ اس بیچاروں کو کیا بتا کیسٹ کے ساتھ کیا گزری ہے. کیسٹ نکال کے جیب سے دی, دیکھیں یہ لو. اس کو تو پتا یقین تھا کہ اس کیسٹ میں نہیں ہے, وہ کیسٹ لگائی اس میں کچھ بھی نہ آیا. میں 50,000 اور دیتا ہوں, 1,00,000 روپئے نہ دیتا ہوں, جھوٹ بولا اس نے مجھ پر. وہ بیچارے کا پسینہ بہے ڈاکٹر کا, بڑا برا حال. دوسرا ڈاکٹر طیب کھڑا تھا, اس نے کہا کہ یہ کیسٹ میرے پاس ہے, یہ لگائیں ذرا. وہ تو ایک خراب کی تھی, دوسری صحیح تھی نا. اس نے کہا کہ یہ مان لو میرے پاس کیسٹ ہے. وہ بھی غیر مقرر تھا, وہ بھی حرفی ہوا تھا بعد میں, طیب بھی اسی مناظرے کے بعد. اب جب وہ رکھی اور کے بھاگ گئے, بس وہ ایک ہی بات تھی, اس سے بات تھی, دوسرے سے بات نہیں ہے. ایک ہی دوسرے بات ہے, دوسرے بات ہے نہیں ہے. اب سب نے سنی, اب سب پیچھے پیچھے لاتے ڈال رہے تھے کہ تم سے زیادہ لاتی, اتنے بڑے جھوٹے. پر جھوٹ بولنا اور ایسا شور کرنا، اب دیکھو اس سے نکلوا دی بے چارے کیتر سے، اور وہ بےچارا پسیدہ اس کا بہن شریف آدمی داڑھی اتنی اتنی، یہ کیا بنا، اتنا میں شرمندہ ہوا ہوں. وہ داد طیب کھڑا تھا، وہ دیکھتا رہا، دیکھ لوں یہ کیا کرتے ہیں. جب نہ نکلا اس نے کہا کہ یہ دوسری قسط میرے پاس اسی مناظر کیا، یہ لگائے اس کے پاس. اب اس میں سب نے سنا اس نے یہ کہا ہے، بلکہ ایک بات تو یہ اس نے کہا کہ اگر آپ امام نبی پاک سے اپنے امام سے سند دکھا دیں، انہوں نے کہا کہ رفع دہندی کری سند، تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا. اب میں نے بولتا امام محمد رہے تو امام محمد خود اپنی وقت نگر کہا میں سب سن دوں گا نا. میں نے کہا یہ لے، ایک حرفی کہتا ہے اب دو 10 لاکھ روپیہ، اسے کہتا ہے یہ لے لو، اس میں اگر پکڑ لیا اب وہ جام چھڑایا جی برتے یہ وہ کہہ کے بعد چاقو لے آؤ لے کے جانا، یہ تو ان کا اخلاق ہوتا ہے بیچاروں کا. میں نے برتے کی کہ چلو چھوڑ دو اب کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا پرایا مال ہے اس کی بیوی کا حق ہے، اس کا تو ہے نہیں، کیوں اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حق کسی کا میں دے رہا ہوں کام کا. تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے بیچاروں کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے. یہ تھے میرے استاد حضرت مولانا امین صفدر اوکاروی صاحب، جو جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے دار الحدیث میں غیر مقلدین کے بارے میں درس فرما رہے تھے.
اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 370.